بسم الله الرحمن الرحيم. نفاق سے بچنے کی مکمل کوشش کرنا. سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے, حضرت اسلاف کے اخلاق سنائے جا رہے ہیں. نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کا جو حصہ بھی میں اختیار کر سکتا ہوں کروں. سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ نفاق کو بالکل ترک کر کے عمل کرتے, یہاں تک کہ نیکی میں ان کا ظاہر و باطن یکساں ہوتا. ان لوگوں میں سے کسی کا ایسا کوئی عمل نہ ہوتا جس سے وہ آخرت میں ذلیل ہوں. عمل کے وقت میں آخرت کی ذلت سے بچنے کو سامنے رکھنا, آخرت کی ذلت سے بچنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذلت اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ ناراضگی ہے. تو بنیاد تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرنا ہے, کیونکہ ناراضگی جو ہے نا وہ آخرت میں ذلیل کرے گی, اور رضا جو ہے وہ آخرت میں ذلت سے بچائے گی. ابو العباس خضر علیہ السلام, حضرت خضر کی کنیت ابو العباس ہے. عربوں میں نام الگ ہوتا ہے, کنیت الگ ہوتی. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے ابو حفص, کوئی کنیت سے زیادہ مشہور ہوتا ہے, کوئی نام سے زیادہ مشہور ہوتا ہے. تو عمر جو ہے نا اپنی کنیت سے زیادہ مشہور نہیں ہے. ابو العباس خضر علیہ السلام جب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو مدینہ شریف میں ملے, اولیاء اللہ سے بزرگوں سے حضرت خضر کی ملاقات بہت کثرت سے ثابت ہے. اس لیے صوفیہ کا مسلک یہی ہے کہ حضرت خضر جو ہیں وہ حیات ہیں. ایک اختلافی مسئلہ ہے جو سنایا گیا تھا اس سے پہلے. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ حضرت خضر پیغمبروں میں سے ہیں کیا نہیں. دوسری صورت یہ کہ حضرت خضر حیات ہیں یا وفات پا گئے ہیں. ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ حضرت خضر حیات ہیں, دوسری جماعت کا خیال یہ ہے کہ حضرت خضر ایک عہدہ ہے کہ ایک زمانے کا خضر گزر جائے تو دوسرا خضر اس کی جگہ پر خضر بن جاتا ہے. اور ایک تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت خضر وفات پا چکے ہیں لیکن فرشتوں میں شامل ہو گئے ہیں, اس لیے ان کا اس دنیا میں انتظامی اعتبار سے آنا جانا ہوتا ہے. حضرت خضر کے بارے میں بھی یہی خیال ہے اور حضرت الیاس کے بارے میں بھی یہی خیال ہے. حضرت خضر علیہ السلام کو خشکی کے کاموں میں لگائے جانے کا ذکر کیا جاتا ہے, اور حضرت الیاس علیہ السلام کو طریقے بحر سمندر کے کاموں میں لگائے جانے کا صوفیہ کا رجحان ہے. حضرت خضر علیہ السلام جب عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ شریف میں ملے, اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے نصیحت کی درخواست کی, تو آپ نے فرمایا اے عمر, اس بات سے بچتا رہے کہ ظاہر میں تو ولی اللہ معلوم ہو, باطن میں اللہ جل جلالہ کا دشمن ہو. کیونکہ جس کا ظاہر باطن یکساں نہیں وہ منافق ہے, اور منافق لوگ آپ کے سب سے نیچے کے طبقے میں ہوں گے. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی, حضرت عمر بن عبدالعزیز اس قدر روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی. ڈرتے تھے, یہ لوگ مخلص تھے. جو آدمی کامن ہوتا ہے, جس کے بارے میں اس کو خود بھی محسوس نہیں ہوتا کچھ اور دوسرے بھی اس کے بارے میں کوئی خیال نہیں کرتے, وہ یہ چیز کے فتنے میں نہیں رہتا. جس آدمی کا تعارف حسن ظن کے بارے میں ہو جاتا ہے, اس کے بارے میں حسن ظن قائم ہو جاتا ہے لوگوں کا تعارف, وہ بیچارہ اس معاملے میں بڑے خطرے میں ہوتا ہے. ظاہر میں لوگ اس کو اچھا سمجھے ہوتے ہیں, بات میں وہ گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے، اگرچہ کہ وہ اپنے کو ظاہر میں بھی اچھا نہیں سمجھ رہا ہے لیکن لوگ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، اس میں پھنس گیا وہ آ کے. اس لیے اس بات کا رخ زیادہ تر مذہبی طبقے کی طرف ہوتا ہے، مذہبیت کا رجحان آ گیا، عالم ہو گئے، فاضل ہو گئے، شیخ بن گئے، شیخ سے اجازت مل گئی، کئی مریدی کا سلسلہ شروع کر دیا، پڑھاتے ہیں، امامت کرتے ہیں، خطابت کرتے ہیں، لوگ اپنی طرف سے تعصب بنا لیتے ہیں، یہ ہے کچھ وہ میں مصیبت میں آ جاؤں. حدیث میں ہے کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو حیلہ گر ہوں گے، یعنی آخرت کے عمل سے دنیا کمائیں گے. لباس تو ان کا بھیڑوں کی کھال سے ہوگا، یعنی اون پہنیں گے جو عام طور پر صوفیہ کا زاہدوں کا لباس ہوتا ہے، اور ان کی زبان شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی اور دل بھیڑیوں جیسے ہوں گے. آذن اللہ. عبد الواحد ابن زید رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کو جو مرتبہ حاصل ہوا ہے وہ اس لیے ملا ہے کہ جو وہ لوگوں کو کہتے تھے سب سے پہلے خود اس پر عمل کرتے تھے، اور جس بات سے روکتے تھے سب سے بڑھ کر اس سے دور بھاگتے تھے. کہتے ہیں کہ ہم نے حسن بصری سے بڑھ کر کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس کا ظاہر و باطن یکساں ہو. معاویہ ابن قرہ فرماتے ہیں کہ دل کا رونا آنکھوں کے رونے سے زیادہ بہتر ہے. دل کے رونے کا مطلب ہوتا ہے کہ دل میں فیلنگ ہونا ہے کہ کیا ہے بھی میری حالت، یہ کیا ہے بھی میری حالت، واقعی مجھ جیسا کوئی آدمی نہیں ہے، مجھ جیسا کوئی بدتر نہیں ہے، مجھ جیسا کوئی نکما نہیں ہے. یہ جو افسوس ہوتا ہے اس کو دل کا رونا کہتے ہیں. میں نے سنایا تھا آپ لوگوں کو ایک مرتبہ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جو کاپی لکھتے تھے ہم روزانہ لکھ کے دیتے، روز کی روز مطلب نہیں ہے کہ مہینے میں ایک آدھ مرتبہ لکھ کے دے رہے ہیں، پندرہ دن میں روز دیتے تھے. چونکہ خانقاہ میں رہتے تھے تو خانقاہ میں یہ سیٹ اپ قابو میں آتا ہے، خانقاہ نہیں ہوتی ہے تو یہ سیٹ اپ قابو میں نہیں آتا، خانقاہ کے خیام میں آدمی کر سکتا ہے. ایک مرتبہ یہ لکھ کے دیے تھے کہ بھائی رونا نہیں آ رہا، حضرت رونا نہیں آتا. تو اس پر حضرت کی عادت لکیر مار کے لکھنے کی، حضرت نے فرمایا روتے رہو کہ رونا نہیں آتا، رونا نہیں آتا بلکہ روئی تو رہو اور کیا کر رہے ہو، یہ رونا آپ بول دیں یہ تو روز کا رونا ہو گیا. بلکہ یحیی بن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل مثل ہانڈی کے ہے اور زبان مثل چمچے کے ہے، تم اپنے افعال سے بھی اسی طرح خدا تعالیٰ کے بندے بنو جیسے تم اپنے اقوال سے بندے بنتے ہو، بولنے جیسے اپنے بندگی کا اظہار کرتے ہو فیل میں بھی کرو. مروان بن محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے کسی آدمی کی تعریف نہیں ہوتی مگر میں اسے عادت سے کمتر پاتا ہوں، مگر وکیل رحمۃ اللہ علیہ کو کہ میں نے ان کی تعریف سے بڑھ کر انہیں پایا. حضرت وکیل جو ہیں وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. حضرت امام شافعی کا مشہور شعر ہے کہ شکوت الى وکیل سوء حفظی، میں نے امام حضرت اپنے استاد محترم وکیل کی خدمت میں اپنے حافظے کے خراب ہونے کی شکایت کی، میرا حافظہ تو ہی نہیں رہتا. فاوصانی الى ترک المعاصی، انہوں نے مجھے وصیت کی کہ گناہوں کو چھوڑ. فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اس لیے کہ علم جو ہے وہ اللہ کا نور ہے اور اللہ اپنا نور عاصی کو نہیں دیتے. ونور اللہ لا یعطی لعاصی، پہلے کے زمانے میں حافظے کے مسئلے ہوتے ہیں. تو حضرت وکی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی حضرت وکی کی مجھ سے تعریف کرتا ہے تو میں ان کو ہمیشہ تعریف سے بڑھ کر آدمی پاتا ہوں. اچھا آدمی تھے، اتنا بہترین عمل تھا. اتبا بن عامر فرماتے ہیں کہ جب انسان کا ظاہر باطن یکساں ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ سچ مچ میرا سچا بندہ ہے. ابو عبداللہ انتاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام عملوں میں افضل عمل پوشیدہ گناہ کا ترک ہے، کسی نے آپ سے پوچھا یہ کیوں کہا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ پوشیدہ گناہ کو چھوڑے گا تو ظاہری گناہ کو بطریق اولا چھوڑے گا. جس شخص کا باطن ظاہر سے افضل ہے یہ اس کی بزرگی ہے, جس کا ظاہر باطن یکساں ہے یہ برابر سرابر ہے, جس کا ظاہر باطن سے اچھا ہے وہ ظالم ہے. یوسف ابن اسباب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی طرف وحی فرمائی, اپنی قوم کو سنا دو کہ اپنے عمل میرے پاس پوشیدہ بھیجے, میں انہیں ظاہر کروں گا, تم خود سے ظاہر نہ کرنا. ابو عبد الرحمن اپنی مناجات میں فرمایا کرتے, افسوس میں نے لوگوں کے ساتھ امانت کا برتاؤ کیا اور اپنے پروردگار کے ساتھ خیانت کی, کاش میرا طریق عمل برعکس ہوتا پھر خوب روتے. زبیر بن عوام فرماتے ہیں کہ اپنی نیکیوں کے لیے پوشیدہ جگہ بناؤ جیسے برائیوں کے لیے بناتے ہو. برائی کرنا ہوتا ہے کسی کو تو چھپ چھپا کے کرتا ہے, تو نیکی بھی ایسی چھپ چھپا کے کرنے کی عادت رکھو. ابو مسلم خولانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑا احسان ہے کہ میں نے 30 سال کے عرصے میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے شرم آئے. کیسے لوگ تھے, کیسے لوگ گزرے, کیسا ٹائم نکالا ہوں نے. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو معیوب خیال کرتے جو لوگوں کی مسجد موجودگی میں مسجد میں روئے. بلال ابن سعد فرماتے ہیں کہ جب کوئی پیر جھوٹ موٹ زہد کا مدعی ہو, میں بڑا زاہد ہوں عابد ہوں, تو شیطان اس کے چاروں طرف ناشتا پھرتا ہے, اس پر ہنستا ہے اور اس سے مذاق کرتا ہے. اس کو تو پتا ہے. مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ اگر تم کو میرے وہ کرتوت معلوم ہو جائے جو تم سے علیحدہ دروازہ بند کر کے کرتا ہوں تو تم میں سے کوئی بھی میرے پاس بیٹھنا بھی پسند نہ کرے. حضرت فرما رہے ہیں شاید کتاب, میں کہتا ہوں یہ کثرت نفسی اور نفس کو متہم کرنا ہے. یہ ایک عجیب چیز ہے. ایک ہے کہ واقعی ایسا کرنے والا, ایک ہے کہ جس کی ولایت جانی پہچانی جا چکی ہو اور معلوم ہے کہ متقی پرہیزگار ہے, پھر وہ اس قسم کی باتیں کرے. یہ دونوں میں فرق کرنے والی چیز ہے سر, یہ دونوں میں فرق کرنا ہے. بعض آدمی واقعتاً ایسا ہوتا ہے اور بعض لوگ ایسے ہوتے نہیں ہیں لیکن ایسا بولتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں اپنا ایک تذکرہ کتنی جگہ پر کیا کہ میں کمینہ ہوں, میں دلیل ہوں, میں حقیر ہوں, بہت سے الفاظ ہیں اس کے, اس میں لکھتے ہیں مجھ جیسا بدباطن کوئی نہیں ہے, مجھ جیسا وہ کچھ نہیں ہے, بہت بولتے ہیں اور بہت سے بزرگوں کے کلام میں ہیں. حضرت جمہور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں. بھیا آپ جھوٹی قسم کھا رہے ہیں یا سچی کھا رہے ہیں؟ اگر سچی ہے تو واقعی کچھ نہیں ہے تو یہ تو نہیں دکھ رہا. جھوٹی قسم ہے تو جھوٹی قسم کتنی بری بات ہے, اور ایک آدمی نیک ہو کے جھوٹی قسم کیسا کھائے؟ اس کا سیکرٹ میں اس سے پہلے بہت مرتبہ بولا ہوں آپ لوگوں سے. ہوتا یہ ہے کہ نفس اپنی ذات کے اعتبار سے کمینہ ہے, نفس اپنی ذات کے اعتبار سے کمینہ ہے. جسے نفس, جس کو نفس کہتے ہیں نا, وہ نفس خرابیوں کے مجموعے کا نام ہے. اب اس کو خرابی پہ چلنے نہیں دیتے جو واقعتاً اولیاء اللہ ہوتے ہیں, لیکن اس کی جو خصوصیت ہے وہ تو معلوم ہے نا کہ وہ ہے کیا, تو وہ تو ہے نا ہر آدمی کے اندر, نفس تو ہر آدمی کے ساتھ لگا ہوا ہے. اس لیے وہ اس چیز پر نظر کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے کو متہم کرتے ہیں کہ ارے تو تو وہ ہے, تو تو وہ ہے. اب انہیں وہ کرے نہ کرے لیکن ہے وہ. ایک آدمی جو ہے ڈرائیور ہوتا ہے ڈرائیونگ نہیں کرتا, ایک آدمی کاتب ہوتا ہے کتابت نہیں کرتا, ایک آدمی کمپیوٹر کا ماہر ہوتا ہے کمپیوٹر نہیں چلاتا, مگر ہائیوے ماسٹر کیا ہوا ہے, ماسٹر ہے یہ. ایک آدمی لائبریری نہیں کرتا, وکیل وکالت کی ہوئی ہے, لائبریری نہیں کرتا ہے, کیا بولتے اس کو لائر ہے, بلکہ بولتے نہیں لائر ہے. ایک آدمی ڈاکٹر بن گیا, علاج مارے گا نہیں کرتا, نہیں کر رہا ہے مگر کیا بولتے اس کو ڈاکٹر ہے. تو بعض مرتبہ نفس جو ہے وہ نہیں کرتا وہ کام, مگر اس کو ان کو پتا ہے کہ اس کا تو کام ہے, وہ ہے اس کا ماہر. اب انہیں یہاں مہارت دکھا رہا ہے نہیں دکھا رہا ہے ایک الگ بات ہے. اب مالک ابن دینار اپنے بارے میں بولے, اور جن کے ظاہر باطن کا حال دنیا کو معلوم ہے, تو متقی آدمی نہ ہو تو اس کا ظاہر باطن تو ایسا نہیں ہوتا. جنت سے اللہ میں سے جنت کی اللہ میں سے چٹھی منگا دی اسے آدمی ہے, تو ویسے ہی چاہ جاتی چٹھی. مشہور خطہ ہے نا, بیچ دیا تھا مکان, کون بیچے گا اس مکان, کون لے گا اس مکان, کوئی تو دے ہمیں. امیر و ممنی تو گزر گئے کہ مٹی کا گھر ہے. زبیدہ نے کہا کہ میں لے لیتی ہوں, ان کی اہلیہ نے کہا کہ میں لے لیتی ہوں, لے لیا انہوں نے فوراً وہ پیسے تقسیم کر دیا غریبوں میں. نہیں ہنس لیا امیر و ممنی نے, ہنسنے لگے. بس ویسے ایک طریقہ, پیسے مانگنے کا طریقہ ہے. میں اپنے لیے مانگتا تو ایک بات بھی تھی بےچارا بھائی, سب کے سامنے بانٹ دیا. چٹی آ گئی, رب العالمین کی طرف سے وعدہ ہے, فلاں کوئی مکان جنت کا دے دیا گیا. اب دوسرے دن بھاگے بادشاہ سلامت کہ اگر ڈبل قیمت میں لے لیتا میں مکان, پھر بولے پھر ایک گھروں میں بنا دیجئے مٹی کا. جا رستہ لے اپنا, ایک ٹائم تھا. تو اب اندر کیسا ہے تو سمجھ نہیں آ رہا نا بھائی واقعات سے, اس وجہ سے فرما رہے. میں کہتا ہوں کہ یہ کثر نفسی اور نفس کو متہم کرنا ہے. سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اس زمانے کے قاریوں پر ریا غالب ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اس زمانے میں قراءت ریا کے بغیر ہوتی نہیں. ارادہ کبھی کھینچ رہا, بتانے کے لیے تو کھینچ رہا ہے اور کھائی کے لیے کھینچ رہا ہے. پہلے زمانے میں لوگ قاری ہوتے تھے, قراءت نہیں کرتے تھے, اپنے سے پڑھتے تھے قرآن شریف. اب تو مجمع لگا کے بازار کا مقابلہ کر کے قراءت کر کے, یہ اسٹائل وہ اسٹائل وہ اسٹائل یہ اسٹائل, کیا ہے یہ؟ اللہ کو سنانے کے لیے ہے. لوگوں پر اپنی عبادت ظاہر کرتے ہیں, ان کے باطن کینہ حسد بغض سے بھرے ہوئے ہیں. اگر تم کو کسی مولوی سے کام ہو تو اس کے پاس کسی مولوی کی سفارش نہ لے جاؤ, ورنہ سخت دل ہو جائے گا. ہاں اس کے پاس کسی امیر کی سفارش لے جاؤ, تمہاری ضرورت جلدی پوری کر دے گا. امیر سے ڈرتے ہیں. اس خصلت کے متعلق اس کتاب کے دیگر مقامات میں بھی مفصل بحث آئے گی. اے دوست, تو اپنے ظاہر و باطن کو چھان بین کر کہ یکساں ہے یا نہیں, اور استغفار کر. ہم لوگوں کے لیے جو چیز ہے استغفار ہے, کیونکہ وہ حالت پیدا ہونا آسان نہیں ہے. معافی استغفار, اللہ معافی. یہ عجیب چیز ہے, یہ استغفار جو ہے نا بڑی ہی عجیب چیز ہے. ظاہری نجاست ہے, اور باطنی نجاست گناہ ہے. باطنی نجاست کیا گناہ ہے؟ ظاہری نجاست پیشاب پاکنا ہے, شراب خور, یہ وہ. ظاہر باطن دونوں سے ایک آدمی گناہ میں گندگی میں ڈوب گیا, اس کا مطلب یہ ہوا. ظاہر سے گندگی میں اس وجہ سے ڈوبا ہوا ہے بندہ کے اندر میں اس کی گندگی ہی ہے, صرف باہر سے پاک کر رہا ہے. احترام شریعت میں، تقاضے انسانیت میں، میرا اندر کو تو دھو نہیں سکتا، یہ وہ تو ہائی لگا، گناہوں کی معصیت، وہ باطنی گندگی، یہ ایسے ڈوبا ہوا ہے بندہ جیسا کہ غلاظت کا کیڑا. اور قرآن پاک میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ کیڑے مکوڑے بھی کرتے ہی ہیں، اور اس تسبیح میں ان کو محبوبیت حاصل ہو رہی ہے اس غلاظت میں پڑے ہوئے ہونے کی حالت میں. تسبیح کرنے والا تو اللہ کا محبوب ہے، تو گندگی کے کیڑے کو اللہ تعالیٰ کی حمد پر محبوبیت حاصل ہے نہیں، ہے ڈبا ہوا ہے اس میں. تو اگر بندہ استغفار نہ کرے تو وہ ایک حصے سے اپنے کو الگ دکھا رہا ہے، ہے نہیں. استغفار کرے تو وہ ایسا ہے کہ وہ وہاں جا کے تسبیح کر رہا ہے جہاں پہ اپنے گندے ہونے کی پوری اس کو فیلنگ حقیقت پر جمع ہوا ہے، وہ اپنی حقیقت پر ہے، وہ اعتراف حقیقت پر ہے، حقیقت کا اعتراف کر رہا ہے کہ میں کہاں ہوں. استغفار وہ چیز ہے اصل میں، اس وجہ سے کیا ہے، عین اس موقع پر اس جگہ پر محبوبیت آتی ہے، معصیت کے ساتھ محبوبیت آ جاتی ہے. اور یہ بھی ان کی مہربانی ہے، عجیب گناہ بھی ہو رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، میں شرمندہ ہے، غلیظ کہتا ہے کہ گندا کہتا ہے، وہ شرمندہ تو ہے. وہ شرمندگی کی اور معافی مانگنے کی جو خوبی ہے نا، وہ اوپر سے کتنا ہی ہوتا ہے، کتنی چیز ڈوبی ہوئی ہو گندگی کی، اس کے اندر وہ چمک آ جاتی، وہ ہے خاص بات استغفار میں، وہ خاص بات ہے. یہی وجہ ہے کہ جہنم میں بہت سے لوگ جل رہے ہوں گے لیکن ان کے دل میں تھوڑا سا ایمان ہوگا، وہ اس نور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبوبیت میں ہوں گے اور جل بھی رہے جہنم میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ حضور سے فرمائیں گے کہ آپ جا کے جتنا کا نور ایمان نظر آ رہا نکال لے کے لاؤ، جل رہے بہت دن سے، بہت دن سے مصیبت میں، نکال کے لاؤ. تو حضور اب لے آئیں گے. اس کے بعد باغوں کا اتنا فضل ہوگا کہ ان پر محبت کی نظر ہے، مگر اتنا چھوٹا ہے کہ دکھ ہی نہیں رہا وہ نور. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کچھ اور بھی ہیں جن کو تم نہیں دیکھ، تمہارے دیکھنے میں نہیں آیا، میں نکالتا ہوں. پھر ان کو نکالیں گے دو لب بھر کے، دو یا ایک لب بھر کے، لپک اپنے دست مبارک سے ان کو نکال لیں گے. اور لب میں سے دو لب بولتے دونوں ہاتھوں کے ملانے کو، وہ ایسے چھوٹا توڑا ہی ہو. ان سب کو نکال لیں گے جس میں ذرہ برابر بھی روشنی وہ ہوگی، وہی محبت پڑ رہی ہوں گی ان کی، کیونکہ اس سے تعلق ہے وہ. اس لیے فرما رہے ہیں کہ استغفار کر، ادھر استغفار کی کثرت، ملامت اپنے نفس کو، ادھر جتنا ہو سکتا ہے اپنی نیت کو صحیح کرنا، عمل میں نیت کو صحیح کرنا اور صحیح عمل کو لانے کی کوشش میں رہنا. کوشش میں رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پروسیس ہوتا ہے، اس کو ٹائم لگتا ہے، عادت کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے. اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یک بارگی سب کو چھوڑ پاتے ہیں. تو یہ جو ٹائم ہوگا اس میں تو مبتلا رہیں گے بندہ، لمبا ٹائم بھی نکلتا ہے، تھوڑا ٹائم بھی نکلتا ہے. نمبر دو، نمبر نیا نمبر، حکام کے ظلم پر صبر کرنا. سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ حکام کے ظلم پر صبر کرتے اور یقین کرتے کہ جس سزا کے ہم اپنے گناہوں کے سبب مستحق ہیں یہ اس سے کم ہی ہے. مسلمانوں کی حکومت میں رہو آپ یا غیروں کی حکومت میں رہو. شاید باید ہی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ان کے ظلم سے متاثر نہیں ہوتا. عادل حکمران جو ہے نا یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. بہت ہی خوش نصیب انسان عادل حکمران بنتا ہے. بد نصیب انسان حکمران بنتے ہیں اکثر. بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے وہ عادل. عادل حکمران انبیاء صدیقین کے ساتھ اٹھائے جانے والا ہے. تو اتنا بڑا شرف جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ مشکل ترین چیز ہے. ظالم رہے گا, ظالم رہے گا تو اس کے ظلم آتے رہیں گے اور ہر ایک پہ آتے ہیں شاید ہی کوئی بچتا ہو. اور یہ اللہ پاک کی کچھ عجیب سنت ہے. اپنے زمانے کے جو بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کے ساتھ عجیب حادثات ہوئے اس طرح کے. پرسوں ہم ایک کتاب میں پڑھ رہے تھے میں ڈاکٹر صاحب, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل میں نکلا ہے. امام ابو حنیفہ ہے, وقت کا امام ہے, تقویٰ پرہیزگاری ولایت, اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ کیوں نہیں بول سکتے, ویسا کچھ دوسرا سٹپ رہتا ہو. جنازہ جیل میں نکلا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال جو ہے جب اس وقت ہوا ہے جب ان کو ان کے گاؤں والے نکال دیے تھے ان کے گاؤں سے, ان کے شہر سے ان کو نکال کے باہر کر دیا تھا, جس کو جلا وطن بولتے نکل جانا تھا. اور وہ عزت کے ساتھ میں بڑی بڑی بیٹی سے, اب ایک آدمی کو آپ شہر سے نکال رہے ہیں تو عزت سے نکالتے ہیں. وہاں ان کا انتقال ہوا ہے رستے میں. اللہ عافیت عطا فرمائے اور یقین کرتے ہیں کہ جس سزا کے ہم اپنے گناہوں کے سبب مستحق ہیں یہ اس سے کم ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ یاد آیا, کوئی مصیبت کی شکایت کرتا ہے کہ یہ مصیبت ہے یہ مصیبت ہے, تو فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ پتھر برسا کے مارے جانے کے قابل ہیں, اللہ کا شکر ادا کرو بولتے تھے. ہم لوگ پتھر برسا کے مارے جانے کے قابل ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو, جو بھی اللہ تعالیٰ بولتے تھے. صالح المرئی فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کا ظاہر و باطن یکساں نہ ہو تو جس طرح کی بھی مصیبت میں گرفتار ہو جائے اس میں تعجب نہ کریں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی ظالم بادشاہ کے ساتھ مبتلا ہو جاؤ جس کے سبب تمہارے دین میں رکھنا پڑ جائے, کیونکہ دنیا کا رکھنا تو ان کے پاس اعتبار میں نہیں ہوتا تھا, دین کا رکھنا اصل ہوتا تھا, تو اپنے اور بادشاہ کے لیے کثرت سے استغفار کر کے اس رکھنے میں پیوند لگاؤ. مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے بادشاہوں کا دل میرے ہاتھ میں, جو شخص میری اطاعت کرے گا اس پر بادشاہ کو رحمت بناؤں گا, جو نافرمانی کرے گا اس پر بادشاہ کو سخت کر دوں گا. بس تم بادشاہوں کو گالی نہ دیا کرو اور جو بادشاہ تم پر سب سے بڑھ کر مہربان ہے اس کے سامنے توبہ کرو. اس کی موجودگی عبد الملک ابن مروان اپنے رویہ سے کہا کرتے تھے کہ تم لوگ بھی تو انصاف کرو, ہم سے تو تم درخواست کرتے ہو کہ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق جیسے کہ رضی اللہ عنہما کی سیرت تم میں برتے. ان مثال میں ہم کو بتاتے ہو کہ بھائی وہ تھے صحیح خلیفہ, تم ان کی مطابق خلافت کرو. چونکہ عبد الملک ابن مروان بادشاہ ہے اور خود ان کی رعیت کی طرح نہیں بنتے, تو بھائی تم ان کی رعیت کی جیسے بنو جیسے ان کی رعیت تھی. ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب میں سے ہر ایک کی دوسرے کے معاملے میں امداد کرے. مروی ہے کہ تمہارے ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سبب خلافت ہوئی تو آپ روئے. یا تو ڈانس ہوتا ہے, رقص ہوتا ہے, شادیاں بجتے ہیں, پھول کے ہار آتے ہیں اور یہ ہوتا ہے, مبارکبادیاں چلتی ہیں, وہ کوئی عہدہ تھوڑا ہوتا ہے, وہ ذمہ دار بھی ہوتی ہے. یہ عہدے نہیں ہوتے, یہ ذمہ داریاں ہوتی. ایک نئی مصیبت سر پہ پڑنے والی بات ہے اور بڑی مصیبت سر پہ پڑ گئی. اور اپنی عورتوں اور لونڈیوں کو اختیار دے دیا کہ میرے ذمے کام لگا ہے، ایسا کام لگا ہے جو مجھے تمہاری خبر گیری سے روکتا ہے. میں تمہاری خاطر اس وقت تک فارغ نہیں ہوں گا جب تک لوگ قیامت کے حساب کتاب سے فارغ نہ ہو جائیں. یہ سن کر آپ کے اہل خانہ روئے، یہاں تک کہ ہمسایوں کو خیال ہوا کہ کوئی مر گیا ہے گھر میں. اور سب کو پتہ ہی ہے کہ اپنی مدت خلافت ڈھائی سال میں انہوں نے اپنے گھر والوں کے پاس بھی نہیں گئے کوئی حق ادا کرنے کے لیے. معذرت چالی تمہیں چاہو تو تم طلاق لے لو، اپنا نظام خود سنبھال لو، بغیر مجھ سے نہیں ہو سکتا. بہت سے واقعات، بہت سے ملفوظات نقل کرنے کے بعد فرما رہے ہیں آخر میں، سو اے بھائی تو اپنے جی میں تعمل کر اور دیکھ کیا تو نے گوشہ نشینی کی حالت میں اپنی رعیت اور پڑوس کا حق ادا کیا یا نہیں، یعنی اپنے اعضاء کو اللہ کی رضامندی میں خرچ کیا، گناہوں سے روکا، یا اپنی جان اور اعضاء کی حق تلفی کی، کیونکہ ہر صاحب رعیت سے اس کی رعیت کی نسبت سوال ہوگا. اے دوست عمرہ کے پاس جانے سے بچ، اگرچہ تیرا جانا نصیحت کے لیے ہو، کیونکہ نصیحت تجھ سے پوری نہیں ہوگی، خامخواہ ایک الٹا تاثر لے کے آئے گا. جن کو اللہ نے بہت دیا ہے ان کے ساتھ السلام علیکم، خیر خیر السلام علیکم، بہت زیادہ مالدار ہے بلکہ بہت زیادہ دوستی، یہ پسند نہیں ہے اولیاء اللہ کے یہاں، سالکین کے لیے اس کو پسند نہیں کیا جاتا، پیسے والا ہے بول کے. اسی کے ذمن میں ایک اور بات بتا دوں، عرض کر دوں، اپنی خواتین کو اپنے سے زیادہ مالدار لوگوں کے پاس لے جانے میں بہت احتیاط کرنا ہوتا ہے. اپنے گھر سے زیادہ شاندار گھر ہے، اپنے سے زیادہ اچھا فرنیچر ہے، اپنے سے زیادہ گاڑیاں وڑیاں ہیں، اپنے سے زیادہ ہاشم قدم ہیں، ایک مصیبت لے کے آتی ہیں ساتھ میں، جو اپنے لیے ظاہری مصیبت بھی ہوتی ہے اور ان کے دین کی مصیبت ہو جاتی ہے. تم بھی تو کما رہے، دیکھا کیسا ڈیکوریشن تھا، کیسا مکان تھا، کیسا یہ تھا. تو یہ بیچارہ اپنے آپ کو بے عزت محسوس کرتا ہے، صاحب حیثیت ہے تو فوراً چھوٹا کر کے اس کے بڑا خرید لے گا. اب اس میں بے شمار مفاسد ہیں، اب اس کی پرواہ نہیں کہ پڑوس میں کون ہے نہیں ہے، اس کی پرواہ نہیں کہ قریب ہے اپنے سے دور ہے، اس کی پرواہ نہیں کہ بچوں کی تربیت کا کیا ہوگا، اس کی پرواہ نہیں، بہت سے ایسے مسائل آتے ہیں. یعنی آہستہ آہستہ دین کے بہت سے شعبوں کو اس سے کافی بھاری نقصان پہنچ جاتا ہے. اس لیے اگر اپنے ہم پلہ سے سلام علیکم کرا لیا ساتھ ہوں، وہ بھی بقدر ضرورت ہے. میں نے یہاں تک دیکھا ہے اپنے بعض بزرگوں کو کہ خواتین کا اجتماع وغیرہ ایسے گھروں میں رکھنے سے بھی احتیاط کرتے تھے کہ ہماری خواتین جا کے کچھ دین لے کر آئیں گی یا دنیا لے کے آ جائیں گی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پروگراموں میں کثرت سے خواتین کو جمع ہونے سے اسی لیے منع فرماتے تھے، وہ ایک لائن ہی پوری خواتین کے بارے میں دھیان رکھنے کی، اختیاری مفاسد اور غیر اختیاری مفاسد. غیر اختیاری مفاسد کا علاج مشکل ہو جاتا ہے، غیر اختیاری مفاسد مفسدہ ہے. پھر نئی نئی خواہشات اپنے دل میں پال کے آ گئے اور اپنے آپ کو کمتر محسوس کرنے لگے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب عورتیں مردوں کے دین کو برباد کریں گی. اس کی تفصیل پوچھی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے فرمایا بے جا خواہشیں کریں گی اور مرد ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے حلال حرام کا امتیاز کیے بغیر کمانے پہ مجبور ہو جائے گا, اس طرح ان کا دین برباد ہو جائے گا. اچھا بھائی, تو جنگ چل رہی تھی یہاں پہ, یا اس میں حضرت حاجی محب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں جنگ چل رہی ہے. بادشاہ نفس کے پاس آ کے بادشاہ نفس کو ملک تن میں رہنے کی تلقین کرنے کے لیے وسواس جاسوس جو ہے نا یہ پہنچتا ہے. وسواس ایک جاسوس ہے نفس کا, وہ پہنچتا ہے, پہنچ کے وہ خبر دیتا ہے کہ بادشاہ سلامت اس کو چھوڑنا نہیں ہے, آپ کو لوگ آپ کو بہت بڑا بھگانے کی کوشش کریں گے, اس کو جانا نہیں دینا ہے, یہ آپ کی رعیت ہے, اس پہ آپ کو حکمرانی کرنی ہے. تو پھر ہوا یہ تھا کہ نفس بادشاہ نے اپنے قدیمی وزیر شیطان سنگھ کو لگایا تھا کام پہ کہ وہ مشیر ہے, اس سے بات کرتے ہیں. تو شیطان سنگھ آیا, اس نے کہا کہ یہ تو کچھ مشکل بات نہیں ہے, ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا. وزیروں کو تو کام کرنا ہو یا نہ کرنا ہو بولنا ضرور پڑتا ہے بوسی جی نے. میں جو ہے امیر حرص کو لاتا ہوں, شیطان سنگھ نے کہا وزیر نے کہ میں امیر حرص کو بلاتا ہوں اور حرص کا امیر آ کے جو ہے نا اس کو پھر قید میں ڈالے گا, اس کو پکڑے گا روک. بڑا خلات الگ پہنچا کے پہنا کے اس کو شہ نفس نے دیکھے خلات اسے روانہ کیا ملک کو روک کے. تو وزیر عقل سے مشورہ کیا رو نے, اس کا وزیر یہ ہے, تو اس نے جو ہے نا اپنے لشکر میں سے قناعت کے امیر کو بھیجا, امیر خیر سے لڑنے کے لیے امیر قناعت کو بھیجا کہ بھائی یہ میرا, تو جا اس سے مقابلہ کر. وہ اپنی حرص اپنی فوج کو لے کر آ گیا تو قناعت اپنی فوج کو لے کر آ گیا. تو امیر قناعت نے حلم کی فوج کو, امیر قناعت کے پاس میں حلم اور بردباری کی فوج تھی, اس کو لے کے اس پر حملہ آور ہوا اور اس کی فتح ہوئی. یہاں تک ہوا تھا اپنا. امیر قناعت سے اور حلم سے غضب حرص مغلوب دونوں ہوئے, غضب بھی حرص کے ساتھ اس نے غضب کو ملا لیا تھا. تو یہاں پہ حلم غضب کے مقابلے میں اور حرص کے مقابلے میں قناعت ہے. اب آگے بیان کر رہے ہیں. وہ شیطان جو نفس کا تھا وزیر, تب دیکھ لشکر کو ہو کر حقیر, کہا نفس سے ان کی ہوئے مدد, کہ ان دو سے ہوگا نہ یہ فتنہ رد. یعنی جب یہ دونوں سے تو کام ہونا مشکل ہے, ان سے فتنہ رد ہونا مشکل ہے. وہ اب چاہیے بھیجنی فوج سخت, کرے جو لے شہر روح سے تاج تخت. اب ان دونوں سے کام نہیں چل رہا, کس سے, حرص سے اور غضب سے, تو اور کوئی دوسری فوج بھیجنی چاہیے جس سے روح سے اس کے تخت و تاج کو لے لیا جائے. اور یہ ملک تن پہ ہو رہی جنگ, یہ ملک تن سے مراد انسان کی باڈی کا ایک دنیا ہے, یہ ملک ہے پورا, یہ کنٹری ہے انسان کا جسم, اس کے اعضاء, اس کی حرکات, اس کے سکنات, اس کی فکر, اس کی خواہش, اس کے ارادے ہاتھ پیر آنکھ ناک زبان کان یہ سب ایک حکم ایک بادت کا کنٹری ہے. اس کنٹری پر کون کنٹرول کرے, نفس کرے یا روح کرے, یہ مسئلہ چل رہا ہے. تو ادھر سے دو فوجی آ گئی, ادھر سے دو فوجی آ گئی. تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اب چاہیے بھیجنی فوج سخت کہ جو لے شہ روح سے تاج و تخت ہے تجویز شہوت کی جائے سپاہ. اب شہوت سے ناری کرے عقل کے ملک کو جا تباہ, جہاں پر عقل کا وزیر رہتا ہے نا, گورنر ہوتے ہیں نا الگ الگ, ایک بڑی بادشاہت ہوتی ہے ایک چھوٹی بادشاہت ہوتی ہے. تو گورنر جو عقل ہے اس کے پاس میں جا کے برباد پہلے اس کو برباد کرنا ہے تو وہ کرے گی کون, تو شہوت کر سکتی بولے کا. تو بتا رہے ہیں حضرت کہ کون کون سی چیز کس چیز کو جا کے متاثر کرتی ہے اور کس کا کس سے مقابلہ ہے. تجویز شہوت کی جاوے سب جاوے سپاہ, کرے عقل کے ملک کو جا تباہ. جمع کر کے سب فوج فسق و فجور, کرو اس کے ہمراہ تم بے قصور. لگا بے حیائی کے ہتھیار سب, شہوت کے ساتھ بے حیائی کے ہتھیار لگا, اس سے حملہ ہوگا. چلے شہوت سنگھ بحر حرب, اب شہوت سنگھ جو ہے نا وہاں پہ شیطان سنگھ تھے, یہاں پہ شہوت سنگھ آ گئے. شہوت سنگھ یہ حرب کے واسطے چلا اور ہتھیار کون سے لیا, بولے تو بے حیائی کے لیا. اب اس وقت دنیا میں جتنے بے حیائی کے اسباب ہیں, شہوت کے راستے سے ان کو اختیار کیا جاتا ہے, پھر اس سے جو ہے نا فسق و فجور میں عمومیت ہوتی ہے, اس سے عقل برباد ہوتی ہے. کرے عقل کو جا کے زیر و زبر, ہمارا وہ ہے دشمن سخت تر. جو ہو عقل شہوت سے مغلوب آہ, جو ہو عقل شہوت سے مغلوب آہ, تو ہو روح کا ملک سارا تباہ. کہا لاٹ دے کر کہ خلاف اسے روانہ کریں جنگ کو روح کے. تو کیا ہوا, ظاہر ہے کہ ادھر جو ہو رہا ہے تو ادھر ہو رہا ہے, ادھر کا جاسوس ادھر کام کرتا ہے, ادھر کا جاسوس ادھر کام کرتا ہے. پتہ چلا کہ وہاں پہ حرص اور غضب کا تو علاج ہو گیا تھا, مگر وہ پھر شہوت سنگھ اپنی فوج لے کر آ گیا ہے اور بے حیائی کے سارے لشکر کے ساتھ پہنچ گیا. بڑا غور کرنے کی چیز ہے, ہم اس جنگ سے گزر رہے ہیں, مبتلا ہیں سب. تو شہوت سنگھ آ گیا اپنی بے حیائی کی پوری فوج کو لے کر, اور کرنے کا مقصد کیا ہے اس کا, عقل کو تباہ کرنا ہے. پہلے اس کی حکومت کو برباد کرو. بھیجنا وزیر عقل کا, اب عقل وزیر نے کیا کیا کہ بھائی ارے شہوت سنگھ آ رہا ہے تو کیا کرنا ہے, تو اس نے امیر تقویٰ کو بھیجا شرم حیا اور صلاحیت کی فوج کے ساتھ, اور شہوت سنگھ کے ساتھ مقابلہ ہوا سخت, اور پھر اللہ تعالیٰ نے امیر تقویٰ کو فتح دی. تقویٰ ہے وزیر ہنر در شہر کو, خبر پہنچی اس حال کی یار جو, کہا خاص اس بخش یہ ملک کو کہ تقویٰ ہے جس کا لقب بھیج دو. ہو فوج صلاحیت اس کی مدد, کہ ہو فوج فسق و فجور اس سے بقد. سپر تیر شرم و ثقاحت کی لے, اس کو کون سا ہتھیار چاہیے, تقویٰ کو کون سا ہتھیار چاہیے شہوت کے بے حیائی کے ہتھیاروں کا جواب دینے کے لیے. تو کہیں کہ سپر کہتے ہیں ہتھیار کو, سپر طیب شرم و ثقاحت کے لیے. شرم تو شرم ہے, ثقاحت کہتے ہیں اپنے بھاری پن کو برقرار رکھنا, اپنی حیثیت کو برقرار رکھنا, چچورے پن پہ نہیں اترنا. کوئی چیز کھانے کی آگے سب مل کے ہاتھ ڈال رہے ہیں, تو سقی جو ہوتا ہے وہ نہیں ڈالتا, فوراً آتا بیٹھا رہتا ہے. تو لینے کے بعد ابھی کچھ لیجیے نا, بہت اچھی بات ہے, بالکل ایک اٹھا لے گا, اس میں سقاحت نہیں ہوتا ہے. راستے میں پکڑ لی کوئی چیز, بھٹے بکرے تو بھٹا خرید لیا, اب دیوان پہ جا رہے ہیں, کبھی ادھر سے تو چلتے ہوئے ہو رہا کام. سخی جو ہوتا ہے وہ کاغذ میں لپٹ کے رکھ لے گا, یا گاڑی میں بیٹھ کے
کے بھر جا کے کھائے گا. سقاحت غیر سقاحت کا فرق بتانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ سقاحت کیا چیز ہوتی ہے. حرکتوں میں ایک ہوتا ہے سقاحت پنا, ایک ہوتا ہے چچوڑ پنا. چچوڑ کے مقابلے میں ہے سب یہ. خبر جا کے اہل شقاوت کے لیے سپر تیب شرم و سقاحت کے لیے, خبر جا کے اہل شقاوت کے لیے حیا جنگ اس کا جو ہے ایک وکیل. حیا جنگ, حیا جنگ جو ہے نا اس کا وکیل ہے. کرو اس کے ہمراہ اسے بے دلیل, شہروں کا حکم پھر ان کو پھر ان کو ہو, کریں لشکر نفس کو فصل, نفس کو فصل دو. غرض آ کے میدان میں قائم ہوئے, لڑائی کو آپس میں برہم ہوئے, لگی ہونے آپس میں جس وقت جنگ, نہ زمین آسمان, یہ زمین آسمان رہ گئے دیکھ دنگ. چونکہ یہ لمبی جنگ ہوتی ہوتی ہے, بڑی جنگ ہوتی ہے. طبیعت غالب, وہ غالب تھے گا, کبھی یہ غالب تھے کبھی وہ غالب تھے, کبھی اس کا اثر کبھی اس کا اثر. لگا ہونے یہ ملک تن کا تباہ, پھر آخر ہوئی غالب عقل, پھر آخر ہوئی غالب عقل بصیر, کیا لا کے شہوت کو اپنا اسیر. پھر شہوت اسیر ہوئی. غصہ کرنا نفس کا شیطان وزیر پر, شاہ نفس نے شیطان وزیر پر بہت غصہ کیا کہ کیا بدتمیزی کرتے ہو تم, کیا لڑائی کرتے ہو, اس کو کیوں لڑائی کرتے ہیں, ہار کیا گئے. اور براہ راست نفس جو ہے نا روح کے مقابلے کے لیے خود تیار ہو گیا لڑنے کو. سوار ہونا نفس کا واسطے لڑائی شیطان روح کے سب لشکر لے کر. نفس نے کہا کہ اب یہ امیروں کو فوجیوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑیوں کو بھیجنے سے کام نہیں چلے گا, اب تو مجھے جانا پڑے گا. تو بادشاہ نفس جو ہے وہ خود ہی اب میدان جنگ میں آنے کو ہو رہے ہیں. سنی نفس نے یہ خبر جس گھڑی وہیں جان پر اس کی آفت پڑی, بلایا وزیر تباہ کار کو, سیاہ کار مکار شیطان کو, کہا تجھ پہ لعنت ہو اے سست کار, کیا تو نے لشکر میرا خارزار, کری تو نے سستی جو اے روسیہ, ہوئی فوج شہوت کی ساری تباہ, کرب ایسی تدبیر تو اے وزیر, شہ روح کو جس سے کر لیں اسیر, بلا پہلوانوں کو لشکر کے اب, پھر ان میں سے لے چھانٹ اہل حرب جن کے قابل, جو ان میں سے ہوں سخت تر بے درنگ, شہ روح سے وہ کرے جا کے جنگ, وزیر خرد اور شہ روح کو پکڑ کر کے لاوے میرے پاس, جو میں دے کر بہت خلاتے مال و زر, بٹھاؤں برابر اسے تخت پر. عزازیل بولا کہ اس جنگ میں, عزازیل شیطان کا نام ہے, عزازیل بولا کہ اس جنگ میں کروں گا نہ ہرگز قصور اب کے میں, اگر ہو شہ نفس بھی خود سوار. اس نے کہا تو خود کیوں نہیں آ رہا, ہمیں بھیجی جا رہا ہے. میں ہوں اور ہو لشکر بے شمار, تو پھر دیکھنا اس صفے جنگ کو, کروں پانی میں اس دلے سنگ کو, ہے کیا روح کیا عقل دونوں کو, میں کروں قتل یا قید دیکھو تمہیں. روح کیا چیز ہے, عقل کیا چیز ہے, دونوں کو قتل کر دوں گا یا قید کر دوں گا. یہ سن کر شہر نفس خوش ہو کے یار, ہوا جنگ کے واسطے خود سوار, لگردن میں تلوار, یہ دیکھنے کی چیز ہے, لگردن میں تلوار غفلت کی ڈال. نفس جو ہے نا غفلت کی تلوار سے حملہ کرتا ہے, یہ اس کا وہ ہتھیار ہے, اس کا اصل یعنی کام جو ہے نا غفلت اور شہوت. صوفیہ جو فرماتے ہیں نفس کا اصلی کام غفلت ہے. اس کے ساتھ اور کیا چیز ہوتی ہے, رعونت کا خود. خود کہتے ہیں اس لوہے کی ٹوپی کو جس پر حملہ کرنے سے حملہ رک جاتا ہے, تو اس میں رعونت, رعونت کہتے ہیں بڑاپن, وہ میرے جیسا کون ہے, میں بھی کچھ ہوں. نفس میں ایک ہے یہ چیز, بڑاپن ہے. رعونت کی خود اور شرارت کی ڈھال. اپنے ساتھ تین قسم کی فوج لیتا ہے نفس, وہ تو شیطان کے ساتھ کی جو فوجیں ہیں وہ تو ہیں ہی, پھر بھی اپنے ساتھ تین فوجیں لیتا ہے. ایک لیتا ہے غفلت کی فوج, اور ایک لیتا ہے غفلت کے ہتھیار اور ایک لیتا ہے رعونت کا ہتھیار اور ایک لیتا ہے شرارت کا ہتھیار. تو پھر نفس جو ہے غفلت اور شرارت اور رعونت تکبر بڑاپن میپن ان تینوں کے ساتھ میں مسلح ہو جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ نظامی چاہے وہ تو بادشاہ ہے تو بادشاہ کے پاس میں لباس بھی ہوتا ہے اپنے اوپر حملے سے بچانے کا, ہم ایک سے زیادہ اسلحہ اس کے ساتھ ہتھیار ہوتے ہیں اس کے ساتھ. لیا نیزے گمرہی اپنے ہاتھ, گمراہی کا نیزہ بھی لیا زخمی کرنے کے لیے روح کو. ہوئی فوج فسق و فجور اس کے ساتھ, وہ مستی کے گھوڑے پہ ہو کر سوار, نفس جو شاید سوار ہوتا ہے وہ کس پہ؟ مستی. اس مستی میں غفلت, اس مستی میں شرارت, اس مستی میں رعونت اور اس مستی میں گمراہی کو لیتا ہے. یہ سن کر شہر نفس خوش ہو کے یار, ہوا جنگ کے واسطے خود سوار, لی گردن میں تلوار غفلت کی ڈال, رعونت کا خود اور شرارت کی ڈھال, لیا نیزے گمرہی اپنے ساتھ, ہوئی فوج فسق و فجور اس کے ساتھ, ہوئی فوج فسق و فجور اس کے ساتھ, وہ مستی کے گھوڑے پہ ہو کر سوار, چلا مستعد ہو پہ کاردار. اب اس کے بعد میں چل پڑا روح کی طرف. آگاہ ہونا سلطان روح کا اس معاملے سے, بادشاہ کو خبر پڑی کہ ادھر سے تو بادشاہ سلامت خود ہی آ رہے ہیں اور یہ چیزوں کے ساتھ آ رہے ہیں, تو روح نے بھیجا وزیر عقل کو دین کے لشکر اور تقوی کے ساتھ, تقوی کے لشکر اور دین کے لشکر کے ساتھ بھیجا, دین کے سارے احکام جو ہے نا ان کو لے کر آیا. کیونکہ اب ظاہر ہے کہ دین کی شریعت شرارت کی, دین میں شرارت کی اجازت نہیں ہوتی, امانت داری ہونی پڑتی ہے, بدخائی نہیں ہوتی, خیرخائی ہونی پڑتی ہے. شرارت بدخائی کو کہتے ہیں اور مکاری کو کہتے ہیں, شر سے ہے شرارت, تکبر کے مقابلے میں تواضع ہے, غفلت کے مقابلے میں یاد ہے, گمراہی کے مقابلے میں صحیح سیدھا راستہ ہے اور جو کہ دین ہے, اور برابر رہنا دونوں لشکروں کا. اس مقابلے میں دونوں لشکر میں ہار جیت نہیں ہوتی بلکہ برابر ہے. جو سلطان روح نے خبر یہ سنی کہ آیا ہے لڑنے کو نفس بنی, اور ہے لشکر بے قرار اس کے سنگ, لیے خنجر تیغ تیر تفنگ, وزیر خرد کو بلا جلد تر, کہا کھول دے سب خزانوں کے در, نکل آئے سب لشکر دین داد, زمین جسد سے اکھاڑے فساد, ہے تکلیف میں نفس سے ملک تن, وزیر اس کا شیطان ہے راہ زن, کسی طرح اندو کے کٹوا کے سر, جہنم میں داخل کرے سر بسر. یہ روح نے عقل کو بلا کے کہا, وزیر خیرت میں نے عقل, کمر باندھ لڑنے کو تیار ہو, کرے ترک جو کچھ تمہیں کار ہو, جمع کر کے سب فوج لشکر تمام, لڑائی کا تم بھی کرو اہتمام, مجھے بھی اب کچھ کرنا ضرور. انہوں نے کہا مجھے بھی اب جانا ہے کہ تامل کے تن سے ہو یہ فتنہ دور, وزیر خرد نے زمین چون کر کیا عرض یہ اے شہے والا قدر, کہ یہ کام لائق نہیں شاہ کے. وزیر خرد نے کہا کہ نہیں آپ نہیں, روح چلیں گے نہیں تو کیا بات رہیں گے, نہیں آپ نہیں. جو ایسے کمینوں سے جا کے لڑے, رہو ملک میں تن کے تم کامران, میں لیتا ہوں ان کی خبر اس زماں, جو ہو ایک بندے سے دشمن تباہ, ادو کے مقابل ہوں کیوں بادشاہ, میں ہوں آپ کا ایک ادنا غلام. عقل جو ہے وہ روح کی غلام ہے, خادم ہے, راستہ بتانے والی, باندھنے والی, نفس کی طرف نہیں جانے سے روکنے والی. عقل ہے عقل پسر والے باندھنے کے, گرا لگانے کے. میں ہوں آپ کا ایک ادنا غلام, کروں دن میں سب دشمنوں کو تمام, یہ سن کر ہوا خوش بہت شاہدی, ریا دیا اس کو پھر خلاتے آفری, کیے ہوشیاری کے خنجر آتا. اب ان کو کیا کرنے کا یہ دیکھو, کیے ہوشیاری کے خنجر آتا, ظاہر کہ ہوشیاری میں غفلت نہیں رہتی, شرارت سے آدمی بچا رہتا ہے. کیے ہوشیاری کے خنجر آتا, ریاضت کا خود اس کے سر پر دھرا. عقل کو کون سا خود دیا سر پہ اپنے حملے سے بچانے کے لیے؟ ریاضت ہے مجاہدہ. ریاضت کا خود اس کے سر پر دھرا, سپر نیک بختی کی لا اس کو دیا ہاتھ میں نیزے راستی. اس کے ہاتھ میں گمراہی کا نیزہ تھا، اس کے ہاتھ میں سیدھے راستے کا نیزہ دیا. غرض زہد کے اسب پر کر سوار، گھوڑا کون سا تھا؟ زہد کا گھوڑا. وہاں کون سا گھوڑا تھا؟ مستی کا گھوڑا تھا. وہاں مستی کے گھوڑے پہ انہیں سوار تھے، زہد کے گھوڑے پہ ان کو سوار کیا. غرض زہد کے اسب پر کر سوار، دیا حکم اس کو پے کارگار، کری ساتھ تقوی و دی کی سپاہ، چلا دھوم سے لشکر دی پناہ. وزیر خرد جم کو جب چلا، وزیر خرد جم کو جب چلا، پڑا نفس کی فوج میں جل جلا. عقل آ گئی تو پھر نفس تو بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. نکل کر کے جب آیا میدان میں، خلل آیا شیطان کے اوسان میں، جو خورشید خاور میں کی طرح غلم، ہوئے ابر کے جوڑ، ہوئے ابر کے جوڑا لشکر بہم، ہوئی ہر جانب صفا راستہ، کھڑی مستعد جنگ کے واسطہ. امیروں نے لشکر کے بارو بشان، کیے آ کے میدان میں قائم نشان. مقابل دو لشکر ہوئے جی زماں، مقابل دو لشکر ہوئے جی زماں، بڑا شور اندر زمین و زماں، زمین بدن گرد لشکر، لشکر سے آ ہوئی ایسی تیرا خدا کی پناہ. ہوئی ایسی تیرا، تیرا بنے تباہ پرا گندہ. ہوئی ایسی تیرا خدا کی پناہ، ہوئے جب مقابل دلیرا نے جنگ، ہوا پانی پانی دلے کو حسن. لگی چلنے جو تے وہ تبرو، لگی چلنے جو تے وہ تیرو تبر، ہوا خون کو، ہوا خون کو ہو زمین کا جگر. لگی ہونے جس وقت آپس میں جنگ، زمین ہو گئی خون سے سرخ رنگ. تھی اس طرف خورشید روح جلوگر، ادھر ظلمت نفس باشور و شر. سفید و سیاہ جمع آ کر ہوئے، جواں حبشی و رومی برابر ہوئے. کبھی کار نیکو کبھی کار بد، کبھی زہد و تقویٰ کبھی زہد و تقویٰ و گاہے حسد. کبھی فوج زنجی نفس لائی، نکالے تھے دل سے وہ لربوں گی. کبھی رومی روح سے باوقار، زمین بدن ہوتا باغ و بہار. اسی جنگ میں سب جوانی گئی. یہ جو جنگ ہے نا، گھنٹے دو گھنٹے کی تھوڑی ہوتی ہے یہ جنگ، جب شروع ہوتی ہے تو اس میں جوانی نکل جاتی ہے. وہ نہیں فوج آ گئی، اسی جنگ میں سب جوانی گئی، بدر نیک میں زندگانی گئی. اس عرصے میں یہ جنگ قائم رہا، ہوا نفس کا مفسدہ جا بجا. اس نے بہت جگہوں پہ فساد ڈالا، پھٹا ڈالا. ظاہر ہے کہ اپنی فوج تھی تو اس میں ادھر کے زخمی بھی ہوتے ہیں، ادھر کے حالات بھی ہوتے ہیں، قتل بھی ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی بڑی مصیبت پڑتی ہے. اسی جنگ میں سب جوانی گئی، بدر نیک میں زندگانی گئی. اس عرصے میں یہ جنگ قائم رہا، ہوا نفس کا مفسدہ جا بجا. اب اس کے بعد یہ تو دونوں برابر ہیں، سمجھیں. اب کیا تدبیر کرتے ہیں بادشاہ روح، اور کیا تدبیر کرتا ہے شیطان، وہ بتا رہے ہیں. مزے کی ہے مگر اپنے بس کی نہیں ہے. اس جنگ میں حصہ لینا اپنے بس کی بات نہیں ہے، لینا ہی لینا ہے، مرتا جانا کرتا والی بات ہے. آدمی نہ لڑے تو لڑنے کی ویسی صورت تو بنانا ہی پڑے گا. آپ کو شرکت تو کرنی پڑے گی، داخلہ فارم تو بننا ہی پڑے گا. سلسلہ قادریہ کے علوم کا حصہ. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک انتظائی امور کہتے ہیں، انتظائی امور، ایک بات ہے سمجھنے کی اور ایک اعتبارات.
اعتبار ایک چیز ہے سمجھنے کی, لبل اعتبارات لبطل الحکمت. اگر اعتبارات نہ ہو تو حکمت ہی باطل ہو جائے گی, عربی کا مشہور مقولہ ہے.
یہ چیز اس اعتبار سے ایسا ہے, اس اعتبار سے ایسا ہے, اس اعتبار سے ایسا ہے, جو بولتے ہیں اپن وہ اعتبارات ہیں. یقین دین کے اندر بھی وہ اعتبارات ہوتے ہیں بہت سے, تصوف میں بھی اعتبارات ہوتے ہیں بہت سے, توحید میں اعتبارات ہوتے ہیں بہت سے. ایک ہی چیز کی مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں, اعتبار حیثیت کو کہتے ہیں. ہمارے پاس عربی میں جو پڑھاتے ہیں تو اسم جو ہوتا ہے, ناؤن جس کو بولتے ہیں, اس کی اس اعتبار سے دو قسمیں کرتے ہیں کہ اس کا تعلق میل سے بھی ہے فیمیل سے بھی ہے. ایک کو مذکر بولتے ہیں, ایک کو مونس بولتے ہیں. پھر اس اعتبار سے اس کی تین قسمیں کرتے ہیں کہ وہ ایک دو تین کے حساب سے, ایک کے لیے ہے تو ایک ہے, دو کے لیے ہے تو دو ہے, واحد تسمیہ جمع جس کو بولتے ہیں, تین کے لیے تو جمع ہے. پھر اس اعتبار سے اس کی دو قسمیں کرتے ہیں کہ ایک معرفہ ہوتا ہے ایک نکرا ہوتا ہے. معرفہ نکرا کیا بولتے ہیں؟ کامن نون اور انکامن نون, جو بھی بولتے ہوں آپ لوگ. پھر اس اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں کہ ایک مورب ہوتا ہے ایک مبنی ہوتا ہے. مورب کہتے ہیں جس پہ زبر پیش آتا ہے, مبنی کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی حالت میں ہوتا ہے. ایک ہی اسم ہے, ایک اعتبار سے مورب مبنی, ایک اعتبار سے اس میں متمکن اس میں غیر متمکن, ایک اعتبار سے جنہیں والا منصرف غیر منصرف, ایک اعتبار سے وہ واحد تسمیہ جمع, ایک اعتبار سے وہ مذکر و مونث. ایک ہی اسم ہوتا ہے, اعتبارات کے اعتبار سے اس کی قسمیں ہوتی ہیں. تو یہ اعتبار کا مفہوم ذہن میں رہا تو مسائل تصوف بات سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے, بلکہ مسائل تصوف میں بہت بڑی بات سمجھنے میں مدد ملتی ہے. تو نزولہ کے سطح جو ہے نا وہ اعتبارات ہی ہیں سمجھنے کے اصل میں. اور دوسری چیز میں نے کہا تھا امور انتظائی, امور انتظائی سمجھنا. امور انتظائی کیا ہے؟ چیز ہوتی نہیں لیکن سمجھی جاتی ہے, مگر سمجھی جاتی ہے کسی چیز سے ہی, ویسے نہیں سمجھی جاتی, اس کو انتظائی امور کہتے ہیں. ایک چیز کا کوئی وجود نہیں ہے لیکن اس کا ہونا سمجھ میں آ رہا, لیکن اس کا ہونا کسی چیز سے سمجھ میں آتا, ویسے نہیں سمجھ میں آتا. اس کی وضاحت کیا ہے؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ زمین گول ہے, زمین کے گول ہونے کی وجہ سے زمین پر دو قسم کی لکیریں سمجھی جاتی ہیں, مانی جاتی ہیں, سمجھی جاتی ہیں. اور ایسی بات نہیں ہے کہ فرض فارض پر موقوف ہے, یعنی میں اگر سوچا تو ہے نہیں تو نہیں ہے, ویسا نہیں ہے. وہ ہے اس کے ساتھ سیٹ اپ. ایک ہوتی ہے عمر انتظاری مفروضہ اور ایک ہوتی ہے عمر انتظاری حقیقت نفس العمری والی. اس کی پھر دو قسمیں کرتے ہیں. تو جو عمر انتظاری حقیقی ہوتی ہیں اس میں یہ بات ہے کہ جیسے زمین گول ہے تو اس گول ہونے کی وجہ سے ایک ایسی لکیر چلے گی اس گول چیز پر, اور دوسری ایسی لکیر چلے گی اس گول چیز پر. سمجھا رہا نہیں؟ اور اسی لکیر کے چلنے کی بنیاد پر آپ ٹائم مقرر کرتے ہیں, اسی پر موسموں کا اعتبار کرتے ہیں, اسی پر سردی گرمی کا اعتبار کرتے ہیں. سب چیزیں آپ جو طے کر لیتے ہیں وہ اسی بیس پر ہے. اصل میں خط استوا پر جو ممالک ہیں, بیس میں جو لکیر آتی ہے اس کو خط استوا کہتے ہیں. خط استوا پر جو ممالک ہیں ان پر سورج کی گرمی کیسے ہوتی ہے, گردش کیسے ہوتی ہے, لیل و نہار کا ٹائم ان پر کیسا آتا ہے, رات اور دن کی ترتیب ان کی کیسی بنتی ہے. 12-13 گھنٹے سے زیادہ ٹائم آگے پیچھے ہوتا نہیں خط استوا پر ہونے کی وجہ سے. ہندوستان, پاکستان, عرب, یہ پورا خط استوا پر ہے. یہ پورا سعودیہ پورا خط استوا پر ہے زمین کے. اس کے برخلاف اپن لوگ کا ہے, بالکل یہ سائڈ میں ہے. اس لیے ہمارے پاس رات بڑی ہو گئی تو 18 گھنٹے تک چلے گا، 16-17-18 گھنٹے تک، اور دن بڑا ہو گیا تو 16-17-18 گھنٹے تک چلے گا، اور جب بالکل ادھر آ جاتا ہے نقطہ کے پاس میں تو 6-6 مہینے کا فرق پڑ جاتا ہے، 2-2 مہینے کا فرق پڑ جاتا ہے، 3-3 مہینے کا فرق پڑ جاتا. تو اگر یہ ہمارے سوچنے پر ہوتا تو یہ فرق نہ ہوتا، ہمارے سوچنے سے تعلق نہیں ہے بلکہ ہے وہ سٹک بھی رہتا ہے. تو انتظائی عمر کہتے ہیں ایسی چیزوں کو کہ جو سمجھ میں آئیں کسی چیز سے، مگر ظاہراً آپ لکیر پہ یہ زمین پہ یہ لکیریں تلاش کرنے جاؤ تو نہیں ملیں گی. آپ کسی نے دیکھا ہے زمین پہ جا کے وہ لکیریں جو لوگ بناتے ہیں زمین پڑھاتے وقت، اپنے کو جغرافیہ پڑھاتے وقت لکیریں کسی کوئی دیکھتا ہے؟ سنی ہائی وے پڑی کہیں روی پڑے گی، اس کا گول ہونا خود اس کو ڈالا ہوا ہے نہ، یہ پڑی ہوئی ہوتی ہے. اس کو ارض بلد کہتے ہیں، اس کو تلے بلد کہتے ہیں، یہ تلے بلد ہے، یہ ارض بلد ہے. لکیریں ہوتی نہیں وہ، لیکن سمجھی جاتی ہیں. تو جس سے یہ چیز سمجھی جا رہی ہے نا، اس کو منشا انتظا بولتے ہیں، منشا انتظا. انتظا کے اصل معنی آتے ہیں کھینچنے کے، کسی چیز کو اس سے کھینچنا، نکالنا. تو منشا انتظا کا مطلب ہے کہ کھینچنے کا جو منشا ہے، زمین منشا انتظا ہے ان خطوط کا، ان لکیروں کا. زمین منشا انتظا ہے ان خطوط کا، ان لکیروں کا، کھڑی اور چوڑی لکیروں کا منشا انتظا. کس سے یہ نکال رہے ہیں؟ زمین سے نکال رہے ہیں. ایسے جیسے زمین سے نکلتا ایسے سورج سے بھی نکلتا، ایسے آسمان سے بھی نکلتا. آسمان بھی بولے، اس کو منشا انتظا کہتے ہیں. اوپر ہونا، اوپر ہونا جو ہے کوئی چیز اوپر ہوتی نہیں. آپ ایک انتظائی مفہوم ہے، یہ فوق میں ہونا انتظائی مفہوم ہے. ہم اس کو نکالتے ہیں ہمارے اوپر کسی چیز کے ہونے سے، آسمان سے نکالتے ہیں ہم منشا انتظا اوپر ہونے کا. آسمان منشا انتظا ہے، اس سے انتظائی امر نکالتے ہیں اوپر ہونے کا. اوپر ہونا ایک منشا انتظار، نیچے ہونا ایک منشا انتظار، ایک انتظائی امر ہے. اس کا منشا نیچے والی چیز ہوتی ہے. دائیں ہونا کوئی چیز، دائیں ہونا جہاد جو ہے نا، یہ انتظار امور ہیں. یہ مفہوم، یعنی اس کو میں پہلے اس وجہ سے عرض کر دینا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم مسائل تصوف کا ذکر کریں گے سلسلہ قادریہ کے، علوم تصوف کا، تو ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے بہت سمجھے ہوئے ہونے کی. یہ اگر سمجھے ہوئے ہیں تو پھر وہ مضمون گرفت میں آتا ہے، اگر نہ وہ نہیں آتا تو انتظاری امور والے کو یہ سمجھنا ہوتا ہے. وہ ظاہر ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہو، مگر وہ پکی ہوتی ہے، وہ حقیقت نفس الامری ہے. وہ ایسے یہ چیز ہے، ان کے پاس اعتبارات، اس اعتبار سے اعتبار کرنے پر ہے، وہ مان لینے پر ہے، طے کر دینے پر ہے. اپنے دماغ میں ایک آدمی نے اعتبار کیا ایک بادشاہت کا، ایک کمپنی کا، ایک دکان کا، ایک شو کا، ایک مقابلے کا، انتظار، بہت سی چیزیں آدمی اعتبار کرتا ہے. کرکٹ کا چل رہا ہے تو اپنے طور پر اعتبار کر لیتے ہیں، وہ ارے آپ کے مقابلہ یہاں ہوگا، ایسا ہوگا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، اعتبار کر لیتے ہیں. آپ لڑائیوں کا، کشتیوں کا اعتبار کر لیتے ہیں، دماغ میں بیٹھے بیٹھے خیال آ جاتا ہے. کمپنی کا اعتبار کر لیتے ہیں کہ یار یہ شاید سب ادھر ادھر ہاتھ مارتے مارتے طبیعت ہو گئی، ایک اعتبار، ایک ایسی چیز ہونا چاہیے. تو ایسے اعتبار کر لیا جائے کسی پوری بادشاہت کا، تو میں بادشاہ بن جاؤں گا اور پوری زمین پہ قابض ہو کے پورے ملک پہ، پوری کنٹری پہ قابض ہو جاؤں گا. اب جنا والا اس کے ساتھ اس نے اعتبار، ظاہر ہے کہ جب اس نے اس کا اعتبار کیا تو ایک پوری مملکت کا اس نے اعتبار کیا، اس کے واسطے ایک سینٹر کا اعتبار کیا، اس کے واسطے ایک محل کا اعتبار کیا، اس کے واسطے اس نے ایک تاج کا اعتبار کیا، اس میں اپنی نشست کا اعتبار کیا کہ بادشاہ سلامت آخر کہیں تو بیٹھیں گے نہ بھائی، کہیں تو رہیں گے نا، وہ کالا گھر رہیں گے، سفید گھر رہیں گے، مگر رہیں گے کچھ نہ کچھ. وہ اعتبار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اعتبار کرتے ہیں پوری رعیت کا، بادشاہ کس پہ چلائیں گے آپ، اسی ذہن سے اعتبار کر رہے ہیں پوری رعیت کا، پبلک کا، ادھر کے ملک کے، ادھر کے ملک کے، یہاں کے، وہاں کے، سارے لوگ ہیں اس میں. آپ سوچنا چاہیں تو سوچ سکتے ہیں، اسی طرح میں اعتبار ہے. پھر آپ نے اس کے جتنے شعبے ہوتے ہیں ان سب شعبوں کا کیا، کہ بھائی اس میں ڈیم ہونا چاہیے، اس میں نہریں ہونی چاہیے، اس میں تالاب ہونے چاہیے، اس میں ایگریکلچر ہونا چاہیے، اور اس میں حیوانات کا یہ نظام ہونا چاہیے، اس میں فارم ہونا چاہیے، فش فارم ہونا چاہیے، چکن فارم ہونا چاہیے، بیف فارم ہونا چاہیے، لیم فارم ہونا چاہیے، بڑے بڑے لینڈ زمین ہو ایسی بڑی، اس میں ایگریکلچر ہو رہا ہو. اب آپ بادشاہ بھی بن گئے، ملک بھی بن گیا، پبلک بھی ہو گیا، کہ مطلب شہر کے شہر آباد ہے، کئی شہر آپ نے فرض کیے ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا زمین ہے، اس کے ساتھ کھیتی باڑی ہے، اس کے ساتھ کھیتی باڑی کی مشینری بھی سوچ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک اعتبار پہ اعتبار پہ ساری چیزوں کا اعتبار ہے، دشمنوں کا بھی اعتبار ہے، فوج کا اعتبار ہے، فوج کے ذمہ داروں کا اعتبار ہے، جو فوج کو اتنے ذمہ دار اس کے ہوں گے، اتنی بڑی فوج رہیں گی، ایک ایک فوج 10,000 کی 12,000 کی آپ نے ایک ایک ایسی بنائی، اور اس کا ایک ایک ذمہ دار ہے، اس کا چھوٹا ذمہ دار الگ ہے، اس کا بڑا ذمہ دار الگ ہے، چھوٹے چھوٹے ذمہ دار الگ ہیں، بڑے بڑے ذمہ دار ہیں، پھر ان کو سامان چاہیے، لڑنے کا سامان چاہیے، تو لڑنے کے پورے سامانوں کا اعتبار دماغ میں کر رہے ہیں آپ، سواریاں چاہیے، سواری کے لیے مختلف گاڑیاں چاہیے، اس میں پلین بھی ہیں، اس میں گاڑیاں بھی ہیں، اس میں بلڈ وہ بھی ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، مختلف جو چلائی جاتی ہے اس کے اندر چیزیں، ہر قسم کے چین والے، بغیر چین والے، پہیے والے، بغیر پہیے والے، چھوٹی گاڑیاں، بڑی گاڑیاں، اتنی گاڑیاں ہونا پڑیں گا، اتنی بڑی جنگ، اتنی بڑی فوج کے واسطے جو ہے نا 10,000 یہ، 10,000 وہ، 10,000 ایک مثال دے رہا ہوں، 10,000 وہ، پھر اپنے ملک کی حفاظت جو ہے نا خشکی کے راستے سے بھی چاہیے، سمندری کے راستے بھی چاہیے، تو اس میں شپ بھی چاہیے، شپ میں یہ انتظام، وہ انتظام، وہ انتظام، ایک بادشاہ دماغ میں آپ قائم کر لیجیے، اعتبار کر لیتے جا رہے ہیں آپ، تین دنوں والا اس نے وہ ڈرگ میں پکڑا گیا، اس کو ایسا جیل میں ڈال دیا، وہ اس نے ایسی بغاوت کی، اس کو ایسی گردن مار دی، اس دن وہ کر دیا، وہ میں نے اس کو جیل میں پکڑوا دیا، جیل بھی بنا دی، جیل میں پکڑوا بھی دیا، جیل کا جیلر بھی مقرر کر دیا، اس میں کھانے پینے کا نظام ہے، اس میں سزاؤں کا نظام ہے، اس میں لباس کا نظام، یونیفارم، یہ وہ، ادھر جیل کا سیٹ اپ ہے، ادھر اسکولوں کا سیٹ اپ ہے، دواخانوں کا سیٹ اپ ہے، اور جانے والا یہ سب آپ سوچتے جا رہے، سوچتے جا رہے، سوچتے جا رہے، سوچتے جا رہے، پوری بادشاہت قائم کر لیا. اس میں جو ہے جو چیز کر رہی ہے نا، اس میں 200 دشمن الگ ہے یا ایک ہے؟ یہ لڑنے والی فوج جس فوج سے لڑ رہی ہے، ایک فوج ہے نا ادھر سے جس سے لڑ رہے ہیں، یہ فوج جو لڑ رہی ہے، یہ دونوں الگ الگ ہیں، دماغ میں ایک ہی، آپ کا دماغ ہی کر رہا ہے نا یہ کام، کون کر رہا ہے؟ بادشاہ سلامت بھی وہی ہے، فوج بھی وہی ہے، شہر بھی وہی ہے، عمارتیں بھی دماغ ہی ہے، جیل خانہ بھی دماغ ہی ہے، جیلر بھی دماغ ہی ہے، اعتبار ہے، یہ آپ نے اعتبار کر لیا ہوا ہے، اور بالکل الگ الگ ہونا چاہیے، ایسے ایسے یہ میرا پوزیشن ہے، یہ میرا جنم معافی ہے، یہ میری پارٹی کا ہے، یہ اگینسٹ پارٹی کا ہے، اور یہ اس کا لیڈر ہے، یہ اس کا لیڈر ہے، وہ ہے کہاں؟ وہ اعتبارات کی دنیا ہے، پوری دنیا قائم کر دی اعتبارات. حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ پوری کائنات جو ہے یہ اعتبارات کی دنیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اسی لیے وہ شخص واحد ہے. صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ پوری کائنات مل کے ایک شخص ہے، یہ الگ الگ شخص نہیں ہوتا، یہ ایک شخص ہے. حق جانے جہان ہے تو جہاں کیا ہے، وہ میں نے اس سے پہلے اشعار سنائے تھے، ارواح ملائک جو عناصر ایتن افلاق و عناصر و موالید آغا، افلاق اور عناصر اور موالید یہ آغا کی طرح ہیں، اور ارواح و ملائک اور عقول یہ حواس کی طرح، جو حواس ہی تن، ارواح و ملائک جو حواس ہی تن، افلاق و عناصر و موالید آغا، اسے پہلے کا مصرع بھول رہا ہوں میں، اسے پہلے سنا چکا ہوں، کبھی آ جاتا تھا ان کے لیے، ایک شخص واحد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طے فرما لیا ہوا ہے، اس وجہ سے چل رہا ہے. ان کے جو علم مبارک میں یہ چیز ہے تو اس علم مبارک سے انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے، طے کرنے سے طے ہے یہ چیز. اب ہمارے دماغ میں جو چیز آتی ہے وہ صرف خیالی ہے، ان کے علم مبارک میں جو چیز اعتبار میں آئے گی وہ خیالی نہیں ہوگی، حقیقی ہوگی. اور اپنے علم مبارک میں وہ جو چیز طے فرمائیں گے وہ اپنے نور میں، نور کے پردے میں طے فرمائیں گے. اس لیے جو ہے یہ جتنی مخلوقات ہیں ان کی ماہیتیں سب انتظائی ہیں، یہ میں بولنا چاہ رہا تھا. سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، میں تو سنو بار بار سنو گے تو سمجھ میں آ جائے گا، ہمارے کو ویسے ہی تھوڑی سمجھ میں آ گیا تھا، ٹائم لگا بہت، ابھی بھی تھوڑی کچھ سمجھ میں آیا، بولے جا رہے ہیں بس، منہ سے نکل رہا بول رہے ہیں، مٹی سمجھ میں آیا، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا. تمام مخلوقات جو ہے نا یہ سب امور انتظائی ہیں، نور کے پردے میں جلوہ گر ہیں، نور کے پردے میں ظاہر ہیں، اپیئر ہیں. مخلوقات جو ہے نا وہ اپیئر ہو رہے ہیں، اپیئر ہیں. ایک ایسا جیسے پانی میں بلبلے جیسے اپیئر ہوتے ہیں نا، پانی سے ہی بلبلہ اپیئر ہوتا ہے، پانی سے ہی موج اپیئر ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے. پانی کو الگ کر کے موج کو الگ کر کے دیکھو کیا دکھتا، کر ہی نہیں سکتے آپ. موج پانی سے ہی ظاہر ہو رہی، بلبلے پانی سے ہی نمایاں ہو رہے ہیں. کسے نمایاں ہو رہے ہیں؟ بلبلا اس کی حقیقت کیا ہے دیکھے تو، نیچے سے ہوا آ گیا کور پانی کا اس پر آ گیا تب یہ بلبلا، خالی ہوا لے تو بھی نہیں ہوتا ہوں. وہ پانی ہی ہے. تو پوری کی پوری مخلوقات یہاں سے وہاں تک جو ہے، عرش سے لے کے فرش تک، زمین سے لے کے آسمان تک، چونٹی سے لے کے جبرائیل تک، انسان ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، عناصر ہیں، موالید ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں مجردات ہیں، عقول ہیں، ارواح ہیں، علوی اجسام ہیں، سفلی اجسام ہیں، کہکشائیں ہیں، دریا یعنی پورے ثوابت و سیارے ہیں، عرش ہے، کرسی ہے، سارے آسمان ہیں، ساری جنت ہے، ساری جہنم ہے، پوری کائنات ہے. یہاں سے وہاں تک الف سے لے کے وسلام تک، جس کو جو کن سے ثابت میں ہوئی ہے، ثبوت میں آئی، کائنات کن سے ہے اصل میں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو کن سے ہی لفظ کائنات کو چنا گیا ہے اصل میں. ان کے کن کہنے سے کون مکون ہوئی سے ہے، ان کے کن سے انہوں نے ارادہ کیا یہ ہو، انہوں نے اعتبار کیا یہ ہونے کا. اور اعتبار کا ایک مضمون میں عرض کر رہا ہوں، اصل اعتبارات سے متعلق جو باتیں عرض کرنے کی ہیں وہ تھوڑا تفصیلی ہے، گہری بھی ہیں، مگر ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بولا کرو ان کو، بتایا کرو ان کو، تبھی تو ان کو طلب بھی آئے گی ساتھیوں میں کہ ہر کچھ چیز جس کو جاننا ہے، جس کو سیکھنا ہے. سمجھ میں نہیں آئے گا مگر ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں پہ کچھ ہے، تو وہ کیسے جستجو بڑھے گی کہ کیا چیز سیکھنے کی ہے، کیا چیز جاننے کی ہے، کیا چیز کس علم کو درست کرنا ہے، کیا چیز فہم میں لینے کی ہے، کیا چیز ذہن میں لینے کی ہے. اس لیے سلسلہ قادریہ کا جو اصل موضوع ہے وہ توحید وجودی ہے، وحدت الوجود. اسی لیے سلسلہ قادریہ کی کتابوں میں ایک مضمون لکھا ہوا ہے کہ تمام موجودات کا منشأ انتزاع وجود حقیقی ہے. وہ جو انتزاع بلکہ عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے، تمام موجودات کا، جتنی چیزیں موجود محسوس ہو رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں، ان کا منشأ انتزاع کیا ہے. منشأ انتزاع عرض کیا تھا نا ذہن میں، انتزاع، پھر اس کے بعد اس کا منشأ انتزاع کے کہاں سے وہ ظاہر ہو رہی ہے، وہ چیز کس سے سمجھا جا رہا ہے، اس کا ہونا زمین پر لکیروں کو کس سے سمجھا جا رہا ہے. تو تمام موجودات کا منشأ انتزاع وجود حقیقی ہے. وجود حقیقی تمام موجودات کا منشأ انتزاع، وجود حقیقی ہی نفس الامر میں متحقق ہے، وجود حقیقی سے ہی تعین حاصل ہوتا ہے، اے ذہن سے نکل گیا. پہلے مجھے ایک وجود کی بحث بھی کرنی چاہیے تھی کہ وجود کس کو کہتے ہیں, وجود کیا چیز ہے, وجود کس معنی میں بولا جاتا ہے یہ لفظ. ایک مرتبہ حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات میں پوچھا تھا تو انہوں نے ایک بات بڑی عجیب فرمائی تھی. انہوں نے فرمایا تھا کہ ہائپن الگ چیز ہے, چیز الگ ہے. ارے تم کو ہائپن نہیں سمجھ میں آیا یہ بولے تھے, اور وہ صبح سمجھ میں آ گیا تھا. وہ بولتے کچھ اس انداز میں تھے کہ وہ پلا اندر ڈال دیتے تھے, کوئی خاص توجہ تھی ان کے پاس. تو ہائپن ہونا اور ہائپن یہ الگ چیز ہے, یہ اور چیز جو ہے نا وہ الگ ہوتی بولتے تھے. چیز الگ ہے, ہائپن الگ ہے, چیز الگ ہے, ہائی الگ ہے. تو تمام موجودات کا منشا انتظا وجود حقیقی ہے. تمام موجودات کے اندر جو مخلوقات جو کہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی معلومات ہیں, اور ان کی معلومات ازل سے ہیں, چونکہ ان کی صفت علم ازل سے علم کے اندر ہی معلومات ہوتے ہیں. جب سے ان کی ذات ہے جب سے ان کی معلومات ہیں, جب سے ان کی ذات ہے جب سے ان کی صفت علم ہے. کیونکہ کبھی بھی وہ صفت الگ نہیں ہوئی اللہ کی ذات سے, ہو نہیں سکتی. کوئی زمانہ اللہ تعالیٰ پر جہالت کا نہیں مان سکتے آپ, کہ اس زمانے میں اللہ واقف نہیں تھے. جب سے اللہ کی ذات ہے جب سے صفت علم ہے, جب سے صفت علم ہے تو اس علم معلومات کے مجموعے کا نام ہی تو صفت علم ہے. علم کے اندر معلومات تو رہیں گی رہیں گی. تو ان معلومات کو یہ پوری کی پوری مخلوقات جو ہے نا, ان کی حقیقت ہے معلومات الہیہ, اللہ پاک کی یہ معلومات ہیں صفت علم کے اندر. ان معلومات الہیہ کو حق تعالی شانہ نے ظاہر فرمایا ہے. نمایاں فرمایا ہے, نمائش کی ہوئی ہے. اس میں اپنی صفات ڈال کے, اس میں اپنی اسماء ڈال کے, اسماء ڈالنے صفات ڈالنے سے مراد اسماء کی تجلی, یعنی ان کا شیڈ, ان کا اثر, اپنی صفات کا اثر ڈال کر. پھر اس میں امہات و صفات الگ ہوتے ہیں, ان کی صفات میں امہات و صفات الگ ہیں, اسماء تکوینی الگ ہیں, اسماء تشریعی الگ ہیں, اسماء کیانی الگ ہیں, الگ الگ ہیں. امہات و صفات جب بولتے ہیں یہ لوگ تو اس سے مراد ہوتی ہے حیات, علم, ارادہ, قدرت, سماعت, بصارت, کلام. حیات یعنی زندگی, علم علم ہے, ارادہ ارادہ ہے, قدرت ہے. قدرت اور ارادہ الگ چیز ہے. تھوڑا قدرت خود ارادہ نہیں ہوتا, بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ارادہ ہے نیک کام کرنے کا, قدرت نہیں. میرا ارادہ یہ ہے کہ یہ چیز آپ کو دے دوں, وہ چیز ہی نہیں ہے تو آپ کے پاس کہاں سے دیں گے. ہے وہ چیز آپ کے پاس مگر آپ کی اس وقت پاس نہیں ہے, وہ گھر میں ہے تو آپ کے پاس قدرت نہیں ہے اس وقت اس کو لا کے دینے کی. ہے وہ چیز بہت دور ہے, آپ لا کے نہیں لے سکتے. قدرت الگ چیز ہوتی ہے, ارادہ الگ ہے. حیات, علم, ارادہ, قدرت اور سماعت, بصارت, کلام, سننا اور دیکھنا اور بولنا, یہ امہات و صفات کہلاتے ہیں. صفات کی ماں ہیں یہ سب, مین ہے یہ, اور اس کا سب سے بڑا حصہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے. امہات و صفات کی جو تجلی ہے وہ انسان پہ سب سے زیادہ ہے, بلکہ انسان کے اوپر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی بھی تجلی ہے. اور تجلی کیا ہے, انکشاف کیا ہے, وجود کیا ہے, اسماء و صفات کا کیا اعتبار ہوتا ہے, تھوڑا 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 جو ہے اس کو سنتے رہے اور سوچتے رہے, حق تعالی شانہ جو ہے توحید کے مضامین کو کھولتے ہیں. پھر وہ سب مل کے ایک چیز بنتی ہے, پھر آپ کو توحید کا ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے. اچھا اللہ پاک کے ایک ہونے کا کیا مطلب ہے. ابھی تو ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ پوری مخلوق بہت ہیں, اللہ میاں ایک ہیں. پوری کی پوری مخلوق اپنے وجود میں ان کی محتاج, اپنی صفات میں ان کی محتاج, اپنے آثار میں ان کی محتاج, اپنے افعال میں ان کی محتاج. ان سے ہی وجود کا, ان سے ہی آثار کا, ان سے ہی صفات کا, ان سے ہی افعال کا ظہور ہو رہا ہے. پوری کی پوری مخلوقات میں ایک فیضان چل رہا ہے. اور کہاں سے الگ ہیں وہ, کیسے الگ ہوتے ہیں. وہاں مبارک علی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے, ان کے سمجھ کہ ہم تشریق کے ذمہ دار تو ہیں, توحید کے ذمہ دار ہیں. شریک کرنے کا کام تھوڑی کرنے کے لیے آئے ہیں ہم, توحید کا کام ایک کرنے کا کام کرنے کے لیے آئے ہیں. تو میں نے ایک کرنا تشریف میں نے بہت سے کو الگ 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 پارٹ بنا کے ماننا اور چونکہ اس میں تھوڑا سا الجھا ہو جاتا ہے تھوڑا سا سمجھ نہیں آتا تو پھر جو اصل عقیدہ ہے اس کا ارادہ کر کے اس کے مطابق ہے یہ چیز بول کے سوچتے رہنا کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ اپنی ذات میں اپنی صفات میں اپنے افعال میں اپنے آثار میں یکتا ہے وحدہ لا شریک لہ ہے وہ واحد ہیں ان کا کوئی شریک نہیں ہے وہ خالق ہیں اور مخلوق پوری وہاں سے چوئس ہوئے گی اور آ کے انہیں جاتی کہاں کوئی چیز بھی جا نہیں سکتی کہیں بھی جس چیز کو انہوں نے ظاہر فرمایا تو اپنے اس میں ظاہر میں ظاہر فرمایا ہے اور کیا ظاہر کرتے ہیں ایک اور جگہ ہے جہاں پہ اللہ نے وہاں لے جا کے ظاہر کرے گا تو پھر ایک اور چیز ہو جاتی وہاں پہ چاہیے نہیں وہاں پہ اپنے اس میں ظاہر نہیں ظاہر فرمایا پھر اپنے اس میں باطن سے ہی اس کو باطن میں بھی رکھا اور خود جو ہے نا باطن ہو گئے بہت زیادہ اللہ پاک کا ظہور ہونے کی وجہ سے اللہ پاک بطن میں آ گئے جو چیز بہت زیادہ ظاہر ہوگی وہ چیز چھپ جائے گی نظر نہیں آئے گی جیسے اپنی آنکھ کی روشنی اپنے کو نظر نہیں آتی حالانکہ روشنی زیادہ ہے بول کے ہی تو آپ دکھ رہے ہیں مگر آپ تو دکھ رہے ہیں انہیں نہیں دکھ رہی اس میں لطافت ہوتی ہے وہ بہت ظاہر ہوتی ہے تو انہیں جو چیز کثیف ہے وہاں جا کے دکھا دیتی ہے اس کو ٹکرا کے اس کو نمایاں کر دیتی ہے اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ جو روشنی ظاہر ہوتی ہے وہ تو مائنس پلس مائنس پلس مائنس پلس کے ڈاٹ میں ظاہر ہوتی ہے ساری دنیا میں نفی اور اس بات ہی ہے نا لا الہ الا اللہ ہی ہے ایک طرف لا ایک طرف اللہ جو اللہ ہے وہ پلس ہے جو لا ہے وہ مائنس ہے دو ہی طرح کے ڈاٹس ہیں اور کیا ہیں پورے کمپیوٹر کی دنیا وہی ہے مائنس پلس مائنس پلس مائنس پلس یہ روشنی جا کے مائنس پلس میں پھر جمع کیسا ہوتی ہے دیکھیے آپ کسی امتیاز کے ساتھ جمع ہوتی ہے وہ شان ہے مولا وہ علم اصل میں وہی صفت علم کی جلوہ گری ہے جس سے وہ امتیاز اور شناخت ہے ورنہ صرف ڈاٹس ڈاٹس اگر ہوں تو پھر ہونا یہ تھا کہ یہ سارے ایک ہی دکھنے کا تھا اگر دکھ بھی رہے تو ایک ہی شیپ میں ایک ہی شکل میں ایک ہی جسامت میں دکھنا تھا ایسا نہیں ہوتا امتیاز ہے تشخص ہے پہچان ہے صفت علم ہے انکشاف کا نام علم ہے امتیاز کا نام اب ہمارے اکابر بزرگان علم یہ فرماتے ہیں اولیاء اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے طریقوں میں ایک طریقہ یہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان واقع رکھنے کے لیے ان کی طرف نزدیک ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو میری ذات ہے نوال کی جو ذات ہے عارف کی جو ذات ہے عبد المعیز کی جو ذات ہے نظام کی جو ذات ہے جتنے بیٹھے ہیں اس ذات کے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ علم تو میرے پاس نہیں تھا چونکہ میں خود ہی نہیں تھا وجود بھی میرے پاس نہیں تھا چونکہ میں خود ہی نہیں تھا قدرت بھی میرے پاس نہیں تھی چونکہ میں خود ہی نہیں تھا ارادہ بھی میرے پاس نہیں تھا کہ میں خود ہی نہیں تھا اور دوسری صفات بھی سننا دیکھنا بولنا پھر میں کیا ہوں تو اپنے کو پہچاننے میں یہ ہے کہ اپنے لیے ہر اس کے مقابلے کی جو صفت ہے اس کو اپنی ذات کا مجموعہ قرار دینا میت اصل میں مردہ ہوں انکا میت و انہم میتون آپ میت ہیں اور سب بھی میت ہیں کیسا تکفر نبی اللہ ہے لیکن تم اموات ہیں تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو تم تو مردہ میت ہے زندگی نہیں میت کے ساتھ جہل رہتا ہے میں جہالت کا مجموعہ میں میت موت کا مجموعہ موت میرا خاصہ جہالت میرا خاصہ ارادے کے مقابلے میں اضطرار کا لفظ ہوتا ہے اضطرار اضطرار یعنی اضطرار جو ہے وہ عاجز ہونے کو نہیں بولتے قدرت کے مقابلے میں عجز ہے، قدرت کے مقابلے میں عجز ہے، ارادے کے مقابلے میں اضطرار ہے. اصل میں ارادے کی حقیقت کیا ہے پتہ ہے؟ ترجیح احد الامرین. ارادے میں ہوتا ہے کہ دو باتوں میں سے ایک کو راجح کرنا، ارادے کی حقیقت وہ ہے ترجیح. دو کام ہیں، آپ ارادہ کر لیں، مطلب یہ کہ دو چیزیں ہیں وہاں پہ، کرنے نہیں کرنے کا، تو اس میں سے ایک کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اس کے نہیں کرنے کا ارادہ کرتے آپ، ترجیح ہو احد الامرین کہتے ہیں اس کو. اس وجہ سے وہ ترجیح نہیں دے سکنے کا نام ہوتا ہے اضطرار، نہیں کر سکنا، اس کو کہتے ہیں اضطرار. وہ ارادے کے مقابلے میں الگ صفت ہے وہ انسان کی، اور قدرت کے مقابلے میں ہے عاجز ہونا. موت ہے، جہل ہے، اضطرار ہے، عجز ہے، اندھاپن ہے، بہراپن ہے، گنگاپن ہے، نہ دیکھنا، نہ بولنا، نہ سننا. میں جو ہوں وہ اس کا مجموعہ ہوں، میں اس کا مجموعہ ہوں. اب اگر یہ چیز دماغ میں اچھی طرح اگر بیٹھ گئی کہ میں تو میں جاہل ہوں، میں تو عاجز ہوں، میں تو جنا والا مستر ہوں، میں تو انڈھا بہرا گونگا ہوں، میں تو ان صفات کا، ان خصوصیتوں کا مجموعہ ہوں، یعنی عدم ہوں، معدوم میں ہیں یہ سب چیزیں، معدومات کے ان اضافی چیزوں کا مجموعہ ہوں، معدومات کی اضافتیں ہیں یہ، ان کا مجموعہ میں ہوں، تو علم کا فیضان، قدرت کا فیضان، ارادے کا فیضان، سماعت کا فیضان، بصارت کا فیضان، کلام کا فیضان، ان کے خزانے، ان صفتوں کے جو خزانے ہیں ان سے ان کا فیضان چلتا ہے میرے پر. تو میں اپنے فقیری کا کشکول لے کر بیٹھا ہوا تھا کہ میں تو کچھ نہیں ہوں، مگر علم الہی میں ثابت ہوں، ہوں کچھ نہیں لیکن ان کے علم میں ہوں، ان کا معلوم ہوں اور کچھ نہیں ہوں. ان معلوم کے اندر میری معلومیت ایسی ہے کہ اس میں ہے کچھ بھی نہیں میرے پاس، لیکن میں دیے تو لے سکتا ہوں، یہ چیز ہے تو نہیں میرے پاس لیکن دیے تو لے سکتا ہوں میں. اس کو کہتے ہیں تقابل ازداد، تقابل عدم و ملکہ بولتے اس کو. باقی چیز میں وہ استعداد ہی نہیں ہوتی، باقی چیز میں استعداد ہوتی ہے. اب یہ چیز کو ہم اندھا نہیں بولتے، حالانکہ انہیں بھی نہیں دیکھ رہے مگر اندھی نہیں ہے، تکیا نہیں دیکھ رہا مگر اندھا نہیں بولتے اس کو. اس واقعی میں بولتے ہیں کہ اس میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس وجہ سے انہیں اندھا بھی نہیں ہے، اس میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے اس لیے انہیں اندھا بھی نہیں ہے. تو دیکھنے کی صلاحیت رہنے کے باوجود کسی وجہ سے وہ صلاحیت سے محروم ہو جائے تو وہ اندھا ہے. ایسے تقابل کو تقابل عدم عمل کا کہتے ہیں. تو دوسری مخلوق معلومات کے مقابلے میں ہم ایسا معلوم ہیں کہ جس میں یہ تقابل پایا جاتا ہے عدم عمل والا. تو ہم تھے اگر اس کو کرے تو انہیں ہوتا رہے، نہیں تو نہیں ہوتا، انہیں نہیں ہے مگر اس کو اگر ہونا کرے تو انہیں ہوتا، نہیں تو نہیں ہوتا. انہیں جاہل ہے مگر اس کو اگر علم دیے تو اس کے پاس علم آ سکتا ہے، اس کو پاس تو نہیں آ سکتا، یہاں آ سکتا ہے. اس کو ارادہ دیے تو انہیں لے سکتا ہے ارادے کو، انہیں اس کو قدرت دیے تو لے سکتا ہے قدرت کو، اس کو سماج دیں گے تو یہ سماج لے سکتا ہے، اس کو بصارت دیں گے تو یہ بصارت لے گا. یہ مطلب ہے وآتاکم من کل ما سألتموہ، اللہ نے تمہیں دیا وہ سب کچھ جو تم نے مانگا. ہم نے کہاں مانگا تھا؟ کوئی اپلیکیشن نہیں دی تھی ہم نے، مگر یہ ہماری اپلیکیشن تھی، ذات حال سے، اپنی زبان حال سے، اپنی حالت سے ہم مانگ رہے تھے، اپنی حالت سے ہم مانگ رہے تھے کہ مولا میں تو آپ کی معلوم ہوں، آپ کا معلوم ہوں میں. اب اس میں آپ اپنے صفات اور اپنے اسماء کی تجلی فرمائیں گے تو پھر یہ ہوتا ہے. وہ چیز کو اختزاعات کہتے ہیں خفیہ کی اصطلاح میں، اس کو کہتے ہیں اختزاعات ذاتیہ. وہ بھی ان کے علم ہے کہ اس کے اختزاعات کیا ہیں، اس کے اعتبار سے وہ اپنے خزانے کا، اپنے صفات کا، اپنے اسماء کا فیضان فرماتے ہیں. تو ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں، احسانوں میں، ہر آن، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، سیکنڈ کے ہر سویں حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کے تلے دبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسان سے ہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ارادہ کرے جب تک رہتے ہم سب محتاج ہیں اور محتاج رہیں گے. مخلوق ہونے کی وجہ سے احتیاج ہماری کبھی ختم نہیں ہوں گی. قبر میں بھی محتاج, حشر میں بھی محتاج, جنت میں جانے میں بھی محتاج, جنت کے بھی محتاج. اب جو بندہ ایسا محتاج ہے تو اس کو کیا بڑاپن کرنا ہے, اس میں جو ارادہ ان کی طرف سے دیا گیا ہے امتحان کے لیے, اختیار و ارادہ جو ان کے ہی ارادے میں سے انہوں نے دیا ہے اور بہت سی نصیحتوں کو بنیاد کے سامنے رکھ کر عطا فرمایا ہے, اس میں اب اپنے ارادے سے کیا سرکشی کرنا, اپنے ارادے سے کیا بغاوت کرنا, اپنے ارادے سے کیا اپوزیشن الہ بن کے کھڑے ہونا. یہ توحید کے اس مضمون سے ابدیت کی طرف یوں آتے ہیں, گندگی کی طرف یوں آتے ہیں. یہ سوچنے سے پھر یہ مزاج بنانا, یہ سوچنا, یہ ارادہ کرنا, ہمت کرنا, نمازوں کی پابندی کرنا, ذکر کی پابندی کرنا, تلاوت کی پابندی کرنا, سنتوں کی پابندی کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے احکام کو قبول کرتے چلے جانا دھیرے دھیرے. اللہ تعالیٰ کی عظمت کے دھیان کے ساتھ, استحضار کے ساتھ کوئی ایک چیز دل میں عظمت کی پکڑ لینا, خالق ہیں, مالک ہیں, رب ہیں, حاکم ہیں, معبود ہیں, اللہ پاک سب کے معبود ہیں, تمام فرشتوں کے, اسرائیل کے, اسرائیل کے, اسرافیل کے, جبرائیل کے, میکائیل کے, سب کے معبود ہیں, سب بادشاہ, سب سارے نبیوں کے معبود ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود ہیں, رب محمد, محمد کے رب ہیں, سارے صحابہ کے, سارے اولیاء کے, سارے صدیقین کے. ایک چیز پکڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے دھیان کے ساتھ ذکر کرنا ہے, اور ہر سو پہ اپنی تسبیح سے ہر سو پہ تھوڑا سا رک کے سانس وانس لے لینا, سانس ٹوٹ رہی کر رہی تو اس کو جمع لینا, اور رعب وغیرہ اگر منہ میں جمع ہو گیا اس کو نگل لینا, حلق خشک ہو گیا تو اس کو ذرا تھوڑا تر کر لینا رعب سے, اور پھر وہ تجدید استحضار عظمت کا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم ہونے کا پھر استحضار نیا کر کے پھر شروع کرتے جانا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے, اے اللہ نفس و شیطان سے مارے ہوئے ہیں اور ان سے ہارے ہوئے ہیں, اے پروردگار گناہوں میں ڈوب گئے ہیں, پروردگار اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, مولا ہماری توبہ کو قبول فرمائیے, ہمارے اپنے کاموں پر ہمیں شرمندگی ہے مولا, گناہوں پر شرمندگی ہے, پروردگار اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دیجئے, مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ گناہوں کی نحوست کو بھی دور فرما دیجئے, گناہوں کی نحوست جو ہماری جان میں آ گئی, روح میں آ گئی, اللہ اس کو دور فرما دیجئے. اے اللہ گناہوں کی نحوست جو ہمارے دین پر آ گئی اس کو دور فرما دیجئے, گناہوں کی نحوست جو ہمارے مالوں میں آ گئی اس کو دور فرما دیجئے, جو ہمارے گھروں میں آ گئی ہے اس کو دور فرما دیجئے. اے اللہ گناہوں کی نحوست جو ہماری اولادوں میں آ گئی ہے اس کو دور فرما دیجئے, اے اللہ گناہوں کی نحوست جو ہماری وجہ سے سارے عالم میں پھیل گئی اس کو دور فرما دیجئے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے, پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجئے, پوری امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرما دیجئے, پوری امت مسلمہ کے اوپر منڈائے ہوئے مظالم کے سلسلے کو ختم فرما دیجئے, پوری امت مسلمہ کے خوف کو امن سے بدل دیجئے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کے خوف کو امن سے بدل دیجئے, اے اللہ پوری امت مسلمہ کے خوف کو امن سے بدل دیجئے, اے اللہ پوری امت مسلمہ کے خوف کو امن سے بدل دیجئے, اے اللہ پوری امت مسلمہ کی بے عزتی کو عزت سے بدل دیجئے, پوری امت مسلمہ کی مغلوبیت کو غلبے سے بدل دیجئے, اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما دیجئے, سارے عالم میں اسلام کے جھنڈے کو لہرا دیجئے, اے اللہ تمام باطل قوتوں کو ملیا میل فرما دیجئے, اے اللہ باطل کے اڈوں کو برخاست کر دیجئے, باطل اسکیموں کو فیل فرما دیجئے, اہل باطل کے مقاعد کو ان پر الٹ دیجئے. اے اللہ پوری دنیا کو حق نصیب, حق کو عام فرما دیجئے, سب کو ہدایت نصیب فرما دیجئے, ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے, اے اللہ کہنے سننے کو قبول فرمائیے, کتابوں کے پڑھنے کو قبول فرمائیے, بزرگوں کی باتوں کا اثر ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے. اے اللہ جو آپ کے نبی سے پہنچی ہوئی ہیں اور یہ وہی فیض ہے جو آپ کی ذات عالی سے پہنچا ہوا ہے, اے اللہ اپنے کرم سے اس فیض کا ہمارے دلوں میں پیوست فرما دیجئے, ہماری روح کو اس سے مجلہ و منور فرما دیجئے, ہمارے ظاہر و باطن کو اس سے آراستہ فرما دیجئے. اے اللہ ہم تمام کی عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرمائیے. اے اللہ ہم نے تربیت کا ارادہ کیا لیکن ہمت نہیں ہوتی, ہم نے تربیت کا ارادہ کیا لیکن ہم سے چلا نہیں جا رہا, اے پاک پروردگار آپ ہی ہماری دستگیری فرمائیے, آپ ہی طالب غیبی کو شامل حال فرما دیجئے,
آپ ہی توفیق خاص کو ہمارے ساتھ میں شامل فرما دیجئے. مولا آسان اسی کے لیے جس کے لیے آپ آسان فرما دے, اور جس کو آپ آسان نہ فرمائے اس سے کچھ نہیں ہو سکتا. اے پروردگار عالم, اپنے کرم سے ہم تمام کو توفیق خاص اپنے راستے پر چلنے کے ہمیں نصیب فرمائیے, صفات ایمان سے مزین فرما دیجئے. اے اللہ, رضائل نفس سے ہم سب کو پاک صاف فرما دیجئے, رضائل کو مغلوب فرما دیجئے, تمام نفس کی قدورتوں کو اپنے فرد کرم سے دور فرما دیجئے, اس کے میل و کچول کو دور فرما دیجئے, نفس کے جو اثرات ہمارے دل اور روح پر آ رہے ہیں ان کو دور فرما دیجئے. اے اللہ, طریق باطن کو ہم پر منکشی فرما دیجئے, طریق باطن میں چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے, اس کے علوم کی لین کو بھی ہم پر کھول دیجئے, اس کے عمل کی لین کو بھی ہم پر کھول دیجئے, اس کے حال کی لین کو بھی ہم پر کھول دیجئے, اس کے مقام کی لین کو بھی ہم پر کھول دیجئے. کرم کا, رحم کا, عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے. دنیاوی اعتبار سے بھی بہت کمزور ہے, اپنے فرد و کرم سے قوت عطا فرمائیے. اے اللہ, وسائل و اسباب کے اعتبار سے کمزور ہے, مولا اپنے فرد و کرم سے وسائل و اسباب عطا فرمائیے. روزی کے اعتبار سے بھی برے حال میں پروردگار ہمارے روزیوں کو بھی درست فرما دیجئے, برکت عطا فرما دیجئے, اس میں نور پیدا فرما دیجئے, اس میں کثرت پیدا فرما دیجئے, اس میں وسعت پیدا فرما دیجئے, ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے, گھروں میں ہم سب میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائیے, بڑے چھوٹوں کے قدموں کو زندہ فرما دیجئے, بڑوں کا ادب احترام کرنے والا بنا دیجئے, چھوٹوں کا شفقت کرنے والا بنا دیجئے, آداب اسلام کو اپنانے والا بنا دیجئے, دشمنوں کے طریقوں سے اپنے آپ کو بچانے والا بنا دیجئے. اے اللہ, کرم کا, رحم کا معاملہ فرما کر قرآن پر ظاہر و باطن کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, حدیث پر ظاہر و باطن کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, سیرت نبوی پر ظاہر و باطن کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ, ہم سب کو صحت عطا فرمائیے, ہم سب کو عافیت عطا فرمائیے. اے مولا, ہم سب کو غنا نصیب فرمائیے, ہم سب کو عفت عطا فرمائیے, ہم سب کو اخلاص عطا فرمائیے, ہمارے دلوں سے نفاق کو کھرج کھرج کر دور فرما دیجئے, ہمارے دلوں سے نفاق کو کھرج کھرج کر دور فرما دیجئے, ہمارے دلوں سے گندی صفات کو کھرج کھرج کر دور فرما دیجئے. بس آپ کی عظمت و بڑائی کو ہمارے دلوں میں بسا دیجئے. مولا, آپ کی عظمت سے ہمارے دل کو بھر دیجئے. اے اللہ, آپ کی عظمت و بڑائی سے ہمارے دلوں کو بھر دیجئے, اس میں کسی اور چیز کے کہنے کی گنجائش مت رکھیے. آپ کی محبت سے بھر دیجئے, آپ کے خوف سے بھر دیجئے, آپ کی عظمت کے استحضار سے بھر دیجئے, آپ کی کبریائی سے بھر دیجئے, آپ کے ذکر سے بھر دیجئے. اے اللہ, روزانہ تھوڑی دیر ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ, کثرت سے ذکر کرنے والا ہمیں بنائیے, اور کم از کم تھوڑی دیر تو پابندی کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. قرآن پاک کی تلاوت تھوڑی کیوں نہ روزانہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. نمازوں میں ہمارے آسانی فرما دیجیے, اس کی پابندی نصیب فرمائیے, خوشو خودی نصیب فرمائیے, یکسوئی عطا فرمائیے. کرم کا, رحم کا, عفو عافیت کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے. وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین, رحمتک یا ارحم الراحمین.